أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين سيما حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. صلوات وسلام محمد وآل محمد. آج اس بحث کے چوتھے دن میں ہم داخل ہوئے، اور یعنی تقریباً بحث کا اختتام ہے. تو اس میں اب تک جو ہم نے کام کیا وہ پہلے دن سے لے کے اب تک، ثقافت کی تعریف کی گئی، ثقافت کی جو لازمی اجزاء ہیں ان کا جائزہ لیا گیا کہ کن اجزاء کو ہم لازمی اجزاء قرار دے سکتے ہیں. تو اس میں عرض کیا تھا کہ عقائد، اقدار، رسم و رواج، وہ رسم و رواج جو اقدار سے ناشی ہوں وہ اس کا اہم ترین حصہ قرار پاتے ہیں. اس کے بعد ہماری یہ خاص توجہ اس بات پہ تھی کہ ہم کیوں اسلامی ثقافت میں قرآن و سنت کو لے رہے ہیں، اور کیوں مغربی مادہ پرست ثقافت میں موجودہ ان کی ثقافت کو لے رہے ہیں. تو یہ ہوا کہ ہم نے پہلے دن اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کیا، اور اس کے بعد ایک سوال کے جواب میں بھی اس کو مقرر عرض کر دیا تھا. پھر بحث ہوئی کہ ان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ کچھ بنیاد کے اندر ہے، ظاہر عقائد کے اندر ہے، اور کچھ اقدار کے اندر. تو عقائد کے اندر جو بنیادی ترین اختلافات تھے وہ آپ کے سامنے عرض کیے. ہم نے پہلے شروع کیا خدا متعال کی ذات اقدس کے بارے میں، جو ان کا نظریہ اسلام کا نظریہ، اس کے بعد کائنات کے لیے جو ان کا نظریہ اسلام کا نظریہ، اور اس کے بعد انسان کو وہ کس انداز سے دیکھتے ہیں اور اسلامی ثقافت کس انداز سے دیکھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان کی سعادت، انسان کی کامیابی وہ کس چیز میں قرار دیتے ہیں، اور اسلامی ثقافت کس چیز کو انسان کی کامیابی قرار دیتی ہے. پھر ہم نے نفسانی خواہشات کے جو مادے سے مربوط ہیں، جو جسم سے مربوط ہیں، ان کا تذکرہ کیا کہ اسلام ان کو کس انداز سے دیکھتا ہے اور مغربی ثقافت ان کو کس انداز سے دیکھتی ہے. اب یہ ہے کہ ہم اپنے تیسرے ڈسکشن میں، تیسرے کمپیریزن میں، یعنی جب ہم نے انسان کی کامیابی، نفسانی خواہشات، ان دو کو دیکھ لیا، تو اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جس کو معمولاً لوگ مغربی ثقافت کی اصل سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے خیال میں اصل وہ چیزیں جو اب تک بیان ہیں. اب جو کچھ ہے وہ مغربی ثقافت کا اثر ہے کہ اب اگر آپ اسلامی ثقافت کو قبول کریں تو اس کا اثر کچھ اور ہونا چاہیے، اور مغربی ثقافت کو قبول کریں تو اس کا اثر کچھ اور ہونا چاہیے، اور وہ مسئلہ ہے لباس اور فحشات. اچھا، ہمارے یہاں میں نے عرض کیا، مقرر عرض کرتا ہوں کہ متاسفانہ جب بھی مغربی ثقافت کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے زیادہ توجہ اسی کے اوپر ہوتی ہے، جبکہ اصل چیز وہ ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کی، یہ اس ثقافت کا محض انعکاس ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس بحث کو شروع کریں، لباس اور فحشا کی بحث کو، دو نکات میں آپ کے سامنے توضیحاً عرض کرنا چاہوں گا ان ایام کی بحث کے بارے میں جو اب تک ہوئے. کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی، وہ یہ کہ انسان کے اندر دو پہلو پائے جاتے ہیں، ایک تو اس کا مادی پہلو ہے کہ جس کو ہم جسم سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایک اس کا روحانی پہلو جس کو ہم نفس سے یا روح سے تعبیر کرتے ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو روح انسان کی ہے یہ غیر مادی پہلو ہوتا ہے. اب سوال یہ ہوا تھا ایک جگہ سے، ایک طرف بھائی نے سوال کیا ہمارے کہ یہ جو غیر مادی ہے اس کو ہم ثابت کیسے کرتے ہیں کہ یہ نفس جو ہے وہ غیر مادی ہے. بعد میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر سوال تھوڑا زیادہ ہے، تو اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ عرض کرتا ہوں کیا کرنے جا رہے ہیں. دو چیزیں انسان کے اندر، ایک تو جسم ہے اور ایک اس کا نفس ہے، اور جو نفس ہے وہ غیر مادی پہلو ہے. تو یہ نفس غیر مادی کیوں ہے؟ کیا کوئی دلیل ہے ہمارے پاس کہ نفس غیر مادی ہے؟ اس کے اوپر متعدد دلیلیں فلسفے اور غیر فلسفے کی طرف سے اقامہ ہوئی ہیں، یعنی ان کو اس کے اوپر بیان کیا گیا ہے. دو دلیلیں میں آپ کے سامنے یہاں پہ دینا چاہوں گا، ایک وہی ہے جس کا کل میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. کل جو دلیل دی تھی میں آپ کے سامنے، اس کا مقدمہ یہ تھا کہ علم چونکہ غیر مادی ہے تو علم کے لیے ایک ظرف کی ضرورت ہے، وہ جو اس کا ظرف ہے وہ بھی غیر مادی ہونا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ مادی ہوتا ہے، تو اس کے جسم میں ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اس کا کھانا جاتا ہے اور وہ اپنے فنکشن کرتا ہے. تو یہ جو نفس کے اندر علم جاتا ہے، انسان کے اندر علم جاتا ہے، یہ علم غیر مادی ہے. اس غیر مادی علم کے لیے غیر مادی ظرف کی ضرورت ہے. انسان کے جسم کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ علم کو لے سکے. اب بعض اوقات فوراً انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ ہم دماغ کو اس علم کا مرکز کیوں نہیں قرار دے دیتے, یعنی وہ دماغ جو انسان کے اندر, اب یہ ہے کہ میڈیکل والوں کو زیادہ پتہ ہے, جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ پیچھے کی طرف کہیں ہوتا ہے, شاید پیچھے کی طرف ہوتا ہے کہیں, تو کیا اس کے اندر ہم علم کا مرکز قرار دے سکتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا, علم کے بھی علم کا مادی ہونا ناممکن ہے. بہت اس کے اوپر متعدد دلیلیں ہیں, سادہ سی آپ کے سامنے جو ایک دلیل دوں گا وہ اس طریقے سے ہے, علم غیر مادی کیوں ہے, کس طرح سے پتا چلا ہمیں, وہ یہ کہ اگر علم مادی ہو تو جب مادی اسباب فراہم ہو جائیں تو علم کو آ جانا چاہیے تھا, اگر علم مادی ہو تو مادی اسباب فراہم ہونے کی صورت میں علم آ جانا چاہیے تھا, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر بعض اوقات تمام مادی اسباب فراہم ہوتے ہیں لیکن علم حاصل نہیں ہوتا. اس کی مثال میں نے کل ایک برادر کو اس طرح سے دی تھی کہ فرض کیجئے آپ ایک بورڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سوچ کہیں اور رہے ہیں, تو کوئی آپ سے کہتا ہے کہ کیا لکھا ہے, پھر آپ ایک دم اچانک چونکتے ہیں اور دوبارہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ لکھا ہے. اگر علم صرف مادی ہی ہوتا تو آپ تو اس طرف دیکھ رہی تھی, کیمرے کا سا کام کر رہی تھی, آپ کی تمام باڈی کے اندر جو مادی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ ساری پوری ہو رہی تھی, لیکن علم آپ کو حاصل نہیں ہو رہا تھا. اس کا مطلب یہ کہ ایک اور چیز ضروری ہے کہ جو غیر مادی ہے, ان تمام مادی اسباب کے اوپر وہ برتری رکھتی ہے, کہ اگر وہ مادی اسباب ہوں اور وہ غیر مادی چیز نہ ہو تو وہ علم حاصل نہیں ہوتا. اس کے علاوہ متعدد دلیلیں ہیں, مثلا ایک بہت چھوٹی سی دلیل ہے جو شاید آپ کو کنفیوز کر دے, لیکن میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا اس کی بحث میں خاص کر, کیونکہ اس کے بعد اس کا جو سابقہ ہے وہ بہت لمبا ہے. میں آپ کو دو کتابوں کے ریفرنسز دے دیتا ہوں, دوسری دلیل بھی نہیں بیان کر رہا کہ علم کے غیر مادی ہونے پہ کیا دلیل. ایک کتاب اور فلسفی, وہ جو شہید صدر کی کتاب تھی اس کا ترجمہ اقتصاد, اس کے اصل میں نام تھا فلسفہ تو نا, اس کا ترجمہ ہوا اور فلسفی کے نام سے, اس کے اندر کسی حد تک اس بات کو ڈسکس کیا گیا. جو لوگ فارسی سے تھوڑا بہت آشنا ہیں ان کے لیے ایک کتاب, سب سے بہترین کتاب جو اس باب کے اندر آ سکتی ہے وہ شہید مطہری کی کتاب ہے, اصول فلسفہ و روش ریالزم, فلسفے کے اصول اور ریالزم کے طریقہ, ریالزم کا طریقہ. اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں مثلا جو تعلیم فلسفے کے لیے لکھی گئی ہیں, تعلیم فلسفے کے لیے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جو اسلام کی طرف سے لکھی گئی ہیں ان میں ایک چیپٹر یہی ہوتا ہے, تجرد نفس کہتے ہیں, یہ جو نفس کا غیر مادی ثابت کرنا ہوتا ہے اس کو ہم تجرد نفس سے تعبیر کرتے ہیں, نفس کا مجرد ہونا یعنی مادے سے خالی ہونا. ایک طریقہ یہ ہو گیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا, یعنی علم غیر مادی ہے, اس غیر مادی علم کے لیے ظرف بھی غیر مادی ہونا چاہیے تو نفس کا غیر مادی ہونا ضروری. اب ایک دوسرا راستہ ہے, یہ راستہ بولی سینہ نے اختیار کیا اپنی کتاب کے اندر اور اس کے بعد متعدد حکماء نے بعد میں اس کو اپنی کتب کے اندر لکھا. اس دلیل کو تصور کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنا ذہن تیار کیجیے گا. ہے اس طریقے سے, فرض اس طریقے سے اس دلیل کے اندر کہ آپ خلا کے اندر کھڑے, خلا کے اندر کھڑے یعنی آپ کے جسم کا کوئی حصہ کسی مادے سے نہیں ٹکرا رہا. اس اصول کو فرض کیجئے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ کسی مادے سے نہیں ٹکرا رہا, مثلا بال اگر آپ کے کندھے پہ ماتھے پہ ٹکراتے ہیں تو یہ نہیں ٹکرا رہا, بغل اگر لگ رہی ہو تو شاید احساس ہو تو بغلیں کھلی ہوئی, ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں یہ حصہ نہیں ٹکرا رہا, بالکل انسان ایک ایسی حالت میں کھڑا ہے کہ نہ اوپر سے اس کے اوپر کوئی مادی اثر ہو رہا ہے نہ نیچے سے کوئی مادی اثر ہو رہا ہے. فضا ایک ایسی فضا ہے جو انسان کی حرارت کے بالکل متناسب ہے, نہ گرمی کا احساس کرتا ہے نہ سردی کا احساس کرتا ہے. بو علی سینہ اس فضا کو کہتے ہیں ہوائے تلق, ہوائے تلق یعنی مطلق ہوا. مطلق ہوا سے مراد یہ ہے کہ کوئی مادی انٹریکشن اس فضا کے ساتھ آپ کا نہیں ہو رہا. اس فضا کے اندر جبکہ کوئی مادی احساس آپ کو نہیں ہو رہا تو اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو درد کر رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں میں تو پھر بھی ہوں, تو آپ اپنے آپ کو کیسے فیل کر رہے ہیں جبکہ کوئی مادی فیلنگ اس موقع پر نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے آپ کے اندر تمام تر مادے کے باوجود جس کی کوئی فیلنگ ابھی آپ کو نہیں ہو رہی پھر بھی ایک فیلنگ ہو رہی ہے کہ جو غیر مادی ہے یقینا, کیونکہ اگر وہ فیلنگ مادی ہوتی تو تمام مادی فیلنگز کو آپ ڈینائی کر چکے ہیں, کوئی مادی اثر نہیں. مثلا آپ کے حواس خمسہ ہیں جو مادیات کو درک کرتے ہیں, وہ حواس خمسہ اس وقت کام نہیں کر رہے, اس کے باوجود آپ ایک درک کر رہے ہیں کہ میں ہوں. یہ جو آپ میں ہوں کو درک کر رہے ہیں یہ مادے کے ذریعے سے نہیں ہے, یہ غیر مادی چیز ہے جس کو آپ درک کر رہے ہیں. تو اس طرح کی متعدد دلیلیں ہیں جو جدید علماء نے قدیم علماء نے دی ہیں اور اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. اب یہ ہے کہ اس سے زیادہ اگر اس کے اندر جائیں گے تو پھر ایک دن پھر اسی کے اوپر لگ جائے گا, ایک دو دن اسی پہ لگے گا, تو پھر وہ بحث جو ہے وہ باہر چل جائے گی. ایک یہ مسئلہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا مسئلہ یہ تھا جو معمولاً آپ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ مغرب میں انسان کی کوئی قدر نہیں, جیسے کہ کل کے اس کے اوپر ہم نے سوال کے جواب میں مفصل کہا بھی تھا. تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ جو قانون کی رعایت ہے یہ بالآخر کیا ہے, قانون کی رعایت کیوں پائی جاتی ہے؟ مثلا ہمارے یہاں ٹریفک لاس کی کوئی پابندی نہیں کرتا, کاشا کہ جب ہم آ رہے تھے تو آپ گاڑی میں ساتھ ہوتے, تو میں تو مصطفیٰ بھائی سے کہہ رہا تھا بھائی میرا دل ہل رہا ہے جس طرح سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں, پس گئے تھے کئی جگہ ٹریفک میں. تو کوئی ٹریفک کے قوانین کا خیال نہیں رکھتا, تو وہاں پہ کم سے کم ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھا جاتا ہے, چالان ہو جاتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے. اس طرح متعدد قوانین ہیں جن کا خیال رکھا جاتا ہے, تو قانون مندی وہاں پہ پائی جاتی ہے, قانون پذیری ہوتی ہے, قانون کو قبول کرتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ سن لیجیے گا کہ دیکھیے, فرض کر لیجیے آپ کے لیے آپ کی جاب بہت امپورٹنٹ ہے, جاب بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں, اس سے بڑھ کے کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. جاب کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ٹائی لگانی پڑے گی. اب آپ چاہے کچھ بھی سوچ لیں, اگر آپ کے لیے جاب امپورٹنٹ ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں, تو آپ ٹائی لگائیں گے. اگر جاب کی ریکوائرمنٹ یہ بنتی ہے کہ بھائی آپ کو 9 بجے پہنچنا ہے, تو آپ چاہے رات میں 6:15 بجے سوئے ہوں یا رات میں 11 بجے سوئے ہوں, آپ اٹھیں گے 9 بجے پہنچیں گے. یہ سارے کام آپ کرتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے وہ چیز بہت اہم ہے, آپ اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے. مادی دنیا والوں کے لیے اپنی مادی دنیا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ان کے پاس آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, تو یہ دنیا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو بنانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. تو جس حد میں وہ ان کی مادی دنیا فراہم ہو سکے اس کی خاطر وہ سارے کام کرتے ہیں, جو بھی اپنے اوپر سختیاں برداشت کرتے ہیں. ہاں اگر کبھی ان کو موقع ملے کہ اس کو توڑ کر مادی دنیا بنا سکیں, تو اس کو بھرپور انداز میں توڑ کر اپنی مادی دنیا بنا لیتے ہیں. اس کی مثال ان کے بڑوں کی سی ہے, کہ ان کے بڑوں کو جب موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو توڑ کر اپنی مادی دنیا بنائیں, تو وہ اپنے قوانین کو بہت آسانی سے بغیر سوچے سمجھے توڑتے ہیں اور اپنی دنیا بناتے ہیں. آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہی ہیں جو اسمگلنگ میں بھی انوالو ہیں, یہی ہے کہ دنیا بھر میں ہر قسم کے غلط کام کے اندر انوالو ہیں, لیکن کچھ قوانین کا خیال رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے اگر اس کو بھی توڑ دیا تو ہمارے ملکوں کے اندر وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آ جائے گی کہ ہماری یہ دنیا قابل حیات نہیں رہے گی, اور یہ دنیا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو جتنا وہ ان کے لیے دنیا امپورٹنٹ ہے, اس کے حساب سے جہاں تک ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے وہ اپنے قانون کے اوپر عمل کرتے ہیں. لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ یہ قانون ہماری منافع کے خلاف ہے, جو عظیم منافع ان کے خلاف ہے, تو اس قانون کو توڑنے میں کوئی تعامل نہیں کرتے. اب یہ ہے کہ ان کے عظیم منافع کب ٹکرائیں اور کس قانون سے ٹکرا گئے تو وہ توڑ دیں گے. ہاں باقی قوانین جو چھوٹے موٹے قوانین ہیں ان کی پیروی کریں گے, چونکہ وہ اپنی دنیا کو بالکل اس طرح نہیں بنانا چاہتے کہ یہ مادی دنیا ختم ہو جائے. بہرحال ان دو کے بعد اب اپنی بحث کی طرف آئیے, اصلی بحث جو ہماری ہے لباس اور فحشا کے بارے میں, کہ اسلامی ثقافت اور مادہ پرست مغربی ثقافت ان دو کو کس انداز سے دیکھتی ہے اور ان دو کا بنیادی فرق کیا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہاں پر ہم انہی مقدمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو پہلے ہم گزار چکے, وہ یہ کہ اسلامی ثقافت میں نفس کا تکامل اصلی سعادت ہے, اسلامی ثقافت میں نفس کا تکامل اصلی سعادت ہے, اور اس نفس کے تکامل کے لیے مادی خواہشات کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. لہذا ہر وہ چیز جو مادی خواہشات کو ابھارے وہ اسلام کے لیے مضمون ہے, ہر وہ چیز جو مادی خواہشات کو ابھارے وہ اسلام کے لیے مضمون ہے. مثلا آپ اسلام کے اندر جائیے, اسلام کہتا ہے کہ حتی نظر ڈالنا بھی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ مادی خواہشات کو ابھارنے کا باعث بن سکتی ہے. اسی طریقے سے لباس کو وہ اسی انداز میں دیکھتا ہے. اگر لباس ایسا ہو کہ مادی خواہشات کو ابھارے, جسمانی خواہشات کو ابھارے, تو اسلام کہتا ہے ممنوع. تو لباس کے اندر کل جو اسلام کی رائے بنے گی, جو اہم ترین اس کا حصہ بنے گا, وہ اس طریقے سے ہوگا یہ تھوڑا سا لباس کے باب میں اسلام کی رائے کو جاننے کے لیے پھر وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں لباس اور
فحشا، اس کے لیے اسلام کی رائے میں بنیاد کیا بنے گی کہ تکامل نفس کے لیے نفسانی خواہشات مانے ہیں، لہذا نفسانی خواہشات ابھارنے والی امور، اب یہ لمبا ہو گیا تھوڑا سا، ابھارنے والے امور قابل مذمت، یہ اصل کلی ہے اسلام کے اندر. اب اس کے اندر لباس بھی شامل ہے اور ہر قسم کی چیز شامل ہے. مثلا فرض کیجئے میوزک کا مسئلہ آتا ہے، شارع مقدس کہتا ہے کہ ہاں میوزک اگر نفسانی خواہشات کو ابھارنے کا باعث بن رہا ہے، جس کو ہم لہو لعب سے تعبیر کرتے ہیں اور ان محافل سے مربوط ہے، تو شارع مقدس کہتا ہے کہ اس کو ممنوع قرار دیا جائے. تو اس کے اندر لباس بھی شامل ہے، مثلا فرض کیجئے میوزک بھی شامل ہے، اسی طریقے سے دوسری جو وسائل ہیں مثلا ڈانس ہے، اسی طریقے سے شراب کی جو نفسانی خواہشات کی طرف لے کے جاتی ہے، اسی طریقے سے شاید جو سور کا گوشت ممنوع قرار دیا گیا، شاید اس وجہ سے قرار دیا گیا کہ اس کے اندر نفسانی خواہشات کی طرف تحریر ہے. البتہ وہ جو حکم ہے اس کی اصلی علت کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، بہرحال کچھ ہمیں جو اشارہ ملتا ہے وہ اس قسم کا ہے. تو لباس اس کے اندر شامل ہے، عورتوں کو حکم دیا کہ وہ کنٹرول کریں اور مردوں کے لیے خود علیحدہ سے حکم دیا. اسی طریقے اب یہ جو مادہ پر ثقافت ہے، ظاہر ہے اس کے لیے نفسانی خواہشات کا فروغ تکامل ہے، اور ہر وہ چیز جو ابھارے وہ تکامل کا حصہ ہے. اسی اب ان کے ہاں یہ تمام چیزیں ویلیوز بن جائیں گی، یعنی یہ جو ہمارے یہاں ڈی ویلیو ہو گئی تھی، جو جس کو ہم نے ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا لباس میوزک اور ڈانس کو، یہ ان کے ہاں اچھی ویلیوز بن جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ لباس اگر فحشا کے سائے میں ہو تو یہ مادی خواہشات کو ابھارے گا، تو یہ اچھا ہے، پازیٹو ہے. میوزک بھی اسی طریقے سے، ڈانس بھی اسی طریقے سے، اور ہر وہ چیز جو آپ نے یہاں پر ڈاؤن گریڈ کیا تھا وہ یہاں پر آ کر پازیٹو ہو جائے گا. اب اسلام کا اگر ہم کام دیکھتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ قابل مذمت ہے. مثلا نماز کو بھی کہتا ہے، نماز کے لیے قرآن کا فرماتا ہے کہ سورہ عنکبوت آیہ 45، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز جو اتنی تاکید ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے، اتنی عظیم نماز کے یہ فلسفہ. یا مثلا قرآن تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شیطان ہے کہ جو انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ آیہ 169 بقرہ، کہ شیطان ہے کہ جو تمہیں سو برائی اور فحشا کی طرف ابھارتا ہے. تو اسلام ہر اس چیز کو منع کرے گا کہ جو نفسانی خواہشات کو ابھارنے کا باعث بنے، جبکہ اس طرف جو ہے وہ نفسانی خواہشات کو ابھارنا ہی ان کا زاویہ نظر بنے گا. اچھا یہاں پر اور مثلا دیکھ لیجئے دوسرا اصل جو اسلام بنائے گا، لباس کا اصلی کام کیا ہے؟ سب یعنی تن ڈھانپنا. اسلام لباس کو کس عنوان سے دیکھتا ہے؟ اسلام کہتا ہے لباس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ساتر ہونا چاہیے، بدن کو اچھی طرح ڈھانپے، چاہے مرد کا بدن چاہے وہ عورت کا بدن، تو بدن کو اچھی طریقے سے ڈھانپنا یہ لباس کا اصلی کام ہے، اصلی وظیفہ یہی ہے. اچھا اگر کوئی لباس کے ذریعے سے شخصیت جمانے کی کوشش کرے تو قرآن تعالیٰ کہتا ہے یہ مضمون ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لباس کے ذریعے سے اپنی شخصیت کا احترام کسب کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کو معیار بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو اسلامی نہیں ہے. تو برادران اس بات کو، اس جملے کو میرے ذرا غور سے سنیے گا کہ اگر لباس کے ذریعے سے آپ احترام کسب کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسلامی ثقافت کا حصہ ہرگز نہیں ہے. کسی امام نے، کسی اولیاء وسیع نے لباس کے ذریعے سے اپنا احترام کسب نہیں کیا، بلکہ اس کی مذمت. یہاں پر لباس کو جب دیکھیں تو لباس فحشا کے فروغ کا ذریعہ ہے. اسلام چاہتا ہے لباس کے ذریعے سے تن ڈھانپا جائے، جبکہ یہاں پر لباس کے ذریعے سے تن کو واضح کرنا ابھارنا ہدف ہے. دیکھیں دونوں کا اسٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہے، دونوں کا مقصد بالکل علیحدہ ہے. اب آ کر مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے کہ وہ لباس جو ان کے ہاں فیشن ہوا ہے کیا ہمارے اڈاپٹ ہو سکتا ہے؟ ان کے ہاں لباس بنتا ہے اس مقصد سے کہ لباس کے ذریعے فحشا کو فروغ دیا جائے. تو ان کے ہاں 10 رسالے اس بات کے اوپر نکلیں گے, ان کے سنگرز آئیں گے جو خاص قسم کے لباس کو پیش کریں گے, یا وہاں پر جو وہ آرٹ گیلریز بنائیں گے, یا وہاں پر فیشن شوز رکھیں گے. ان تمام کا مقصد یہ ہوگا کہ ان لباسوں کو فروغ دیا جائے کہ جو اس معاشرے کے اندر مادی خواہشات کو, جسمانی خواہشات کو ابھارنے کا کام کرے, فحشا کا کام کرے. اب یہ اندھی تقریر ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ وہ جو لباس کا فنکشن وہاں پر کچھ اور ہے, اسی لباس کو ہم یہاں پر استعمال کر لیں بنا یہ سوچے سمجھے کہ یہ لباس وہاں پر کیا فنکشن کر رہا ہے. کیا ہمیں بھی یہی فنکشن اپنی سوسائٹی کے اندر چاہیے؟ تو وہ سوچے سمجھے بغیر ہم لباس کے معاملے میں ان کی پیروی کر سکتے. مثلا اسلام لباس کو, جو میں نے کہا کہ لباس کے ذریعے سے احترام نہیں ملنا چاہیے, لباس کے لیے شرط ہے, لباس کی شرط کے شہرت کا باعث نہ ہو. فقہی حکم ہے کہ اگر کوئی ایسا لباس پہنتا ہے کہ جو شہرت کا باعث بنتا ہے, لوگ آگے اٹھا اٹھا کے اس کو دیکھتے, تو وہ لباس پہننا اس کے لیے حرام ہے. یہ فقہی حکم ہے. اسلام کہتا ہے اصل ہماری لباس کے اندر ہے کہ لباس سے شہرت نہ ہو. اور یہاں پر کیا ہوگا, یہاں پر بالکل الٹا ہو جائے گا, چونکہ بالکل اس کا ایسا ہدف ہی مختلف ہے. تو لباس شہرت سب سے مہنگا لباس, سب سے مہنگا لباس ہے. اب آپ جا کے دیکھ لیجئے جو بڑے بڑے وہاں پہ فیشن ہو رہے ہوتے ہیں, اور مثلا بس کیجیے کوئی ڈیزائن بنا ہے کسی کپڑے کا اور پوچھے آپ قیمت, تو پتا چلے گا جناب یہ $1000 کا ایک جو سوٹ ہے. اب اس کے اندر کپڑا کتنا استعمال ہوا ہے, تو وہ 400 والے سے میرے خیال میں آدھا استعمال ہوا ہوا ہوگا, لیکن وہ ہوگا $1000 کا. تو اچھا یہ کیا کر رہا ہے, یہ $600 کیوں اس کی قیمت بڑھ گئی؟ اس لیے بڑھ گئی کہ اس نے اور زیادہ اچھے طریقے سے فحشا کو ابھارنے کی کوشش کی ہے. تو وہاں کا فنکشن بالکل مختلف ہے ہمارے یہاں کے فنکشن سے. اب یہ اندھی تقلید ہے کہ ہمارے ابھی وہی فیشن شو شروع ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں بھی اسی طریقے سے جناب وہ آرٹ گیلریز بنائی جا رہی ہیں جہاں پر وہ خواتین کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ فلور کے اوپر ڈانسنگ کریں اور وہ فیشن کو پروموٹ کریں. تو یہ اندھی تقلید بالکل ہمارے معاشرے کے اندر اختیار کی جا رہی ہے. اچھا یہ کب سے ہوا؟ وہ کتاب جو میں نے کل آپ کو پیش کی تھی, کل معرفی کی تھی یہاں سے, اوریا تہذیب اور تہذیب کی اوریانی, اس کتاب کو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور مطالعہ فرمائیے گا. اب ضرور کہ آپ رے اور واؤ کو جتنا کھینچ سکتے کھینچتے رہیے, ضرور مطالعہ فرمائیے, کیونکہ وہ کتاب نہایت اچھی کتاب ہے. ایک تو ایک ایسے فلسفی کی طرف سے ہے جن کا ایران کے اندر واقع مقام ہے فلسفے میں, اور ان کے فکر کے اسلامی ہونے میں کوئی شائبہ نہیں ہے. برا نہیں ہے کہ ان کا تھوڑا سا تعارف کرا تو چلوں. ڈاکٹر حداد عادل ڈبل پی ایچ ڈی ہیں, ایک پی ایچ ڈی فزکس میں لیا اور ایک پی ایچ ڈی فلسفے کے اندر لیا, اور انتہائی متقی انسان ہیں. حکومت کے متعدد پوسٹوں کے اوپر فائز رہے اور سب کی سب ثقافت سے مربوط ہیں. تو ان کی یہ کتاب بہت پتلی سی کتاب ہے, کوئی بہت حجیم کتاب نہیں ہے, لیکن انتہائی بامفہوم کتاب ہے. اس کتاب کو آپ ضرور مطالعہ فرمائیے, تہذیب کی اوریا تہذیب اور تہذیب کی اور یعنی. اس کتاب کے اندر اس لباس سے متعلق جو بحث ہے وہ بہت مفصل بحث اس کے اندر انہوں نے کی ہے اور ان تمام چیزوں کو ابھارا ہے. مثلا اس کے اندر بھی آپ نظر فرمائیں گے, اور یہ ایک یعنی فیکٹ ہے نہیں کہ انہوں نے لکھا ہے, وہ یہ کہ کب سے یہ تبدیلی آئی لباس کے اندر. آپ تہذیب میں اٹھا کے دیکھ لیجئے, 400-500 سال پہلے تقریباً پوری دنیا کا لباس ایک جیسا تھا. آپ سب کی تھوڑا تھوڑا پیچھے جائیے اور دیکھ لیجئے, ہندوستان کے جو لباس پہنتے تھے تقریباً وہی تھا جو ایران کے اندر استعمال ہوتا تھا, ایرانی جو لباس پہنتے تھے تقریباً وہی تھا جو جاپانی استعمال کیا کرتے تھے, اور اسی طریقے سے تقریباً وہی لباس پوری دنیا کے اندر رائج تھا. لیکن یہ 500-600 سال پہلے, 500 سال پہلے جو مادی ثقافت ابھری, تو اس نے رنسانس کی شکل میں ان تمام چیزوں کو تبدیل کر دیا. تو وہ لباس جو کسی زمانے میں کسی رنگ میں تھا, اس ثقافتی تبدیلی کے نتیجے میں کسی اور چیز میں آ گیا. دیکھیے اگر کوئی شخص اس بات کا قائل ہے کہ ان کی چیزوں میں کلچرل میسج نہیں ہے, تو یہ میرے خیال میں ناانصافی ہے. حتیٰ اس لباس کے اندر کلچرل میسج ہے جو انہوں نے ہمارے تک پہنچا دیا. اب یہ کہ اس کا جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے منفی اثرات اس کے اور بڑھتے جائیں گے. مثال کے طور پر بہت چھوٹی سی بات دیکھیے گا, رینیسانس سے پہلے جتنی بھی تصویریں بنتی تھیں, مثلا حضرت مریم کی جو بنتی تھیں, وہ اس کتاب میں بڑا اچھا انہوں نے تصویر ایک ایک تصویر دے کے دکھایا, وہ بڑا تقدس والی تصویریں ہوا کرتی تھیں. یعنی 16th century سے پہلے مغرب میں جو حضرت مریم کی تصویریں بنائی جاتی تھیں, ان کے سر کے گرد ایک حالہ سا بنایا جاتا تھا جس میں نورانیت اور تقدس کو ظاہر کیا جاتا تھا. اب 16th century کے بعد جو رینیسانس شروع ہوا اور حضرت مریم کی تصویریں بنی, تو وہ ساری کی ساری ایک خوبصورت لڑکی کی بنانے کی کوششیں کی گئیں.
یعنی حضرت مریم کی تقدس کو بھی جسمانی خوبصورتی کے اندر جو ہے وہ نعوذ باللہ تعالی دیکھنے کی کوشش کی گئی. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ان کے انسان کے اندر اس مادی خوبصورتی کے علاوہ اور کوئی خوبصورتی تصور نہیں ہے. تو مریم کو بھی جب وہ دیکھتا ہے تو اپنے ہی عینک سے دیکھتا ہے اور اس کے اندر بھی جسمانی خوبصورتی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو پھر کم ہے. اٹلی میں جو آپ حضرات میں سے گئے ان کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں کے بہترین میوزیم کے اندر ایک مجسمہ کھڑا ہے جو بالکل برہنہ مجسمہ ہے, اور وہ ہے کس کا؟ وہ حضرت داؤد کا مجسمہ جو مائیکل اینجلو نے بنایا. قد آدم سے زیادہ وسیع حضرت داؤد کا مجسمہ جو دنیا کے شاہکار میں سے ہے بالکل برہنہ مجسمہ بنایا ہے. یعنی پیغمبر کو بھی جب دیکھتا ہے تو وہ اس کی مادی اور جسمانی خوبصورتی کو یعنی اس کے مردانگی حسن کے اندر جو ہے وہ تلاش کرتا ہے اس کی پیغمبری کو. یہ مغرب کی دید ہے, یہ مغرب کا دیکھنے کا انداز ہے انسان کو اور لباس کو. اب بدقسمتی سے یہ ہے کہ میڈیا ان کے پاس ہے, وہ جو جھوٹ بھی بولتے ہیں تو وہ اتنی مضبوطی سے بولتے ہیں کہ وہ سچ لگتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہمارے لوگوں نے قبول کر لیا. اب میں عرض کروں گا کہ اس میں میڈیا کا اور کردار کیا ہے. بہرحال یہ لباس اور فاشا کے بارے میں آخر میں اس بحث کے آخر میں وہ جملہ آپ کے سامنے تیسری دفعہ دوبارہ دہراؤں گا کہ اگر آپ لباس کے ذریعے اپنی شخصیت کا احترام کروانا چاہتے ہیں یہ سراسر وہی فکر ہے جو مادہ پرستی نے ہمیں دی. چونکہ مادہ پرستی تن کو اہمیت دیتا ہے, روح کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو برائے مہربانی آپ اپنے لباس کو صرف اپنی شخصیت کو صاف ستھرا ڈھپا ہوا رکھنے کے لیے استعمال کریں. لباس کو نہ اپنے کسب احترام کے لیے استعمال کریں اور نہ اپنے حسن کے لیے استعمال کریں. آپ کا اصلی حسن آپ کی وہ خوبصورت شخصیت ہے جو ایمان کے ساتھ میں آپ کے اندر ترقی پا رہی ہے. اس سے بڑا حسن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لہذا قرآن مطالع کہتا ہے کہ اگر مومن روزہ دار ہے تو اپنے منہ کی بدبو سے مت گھبرائے, کیونکہ یہ بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر عطر سے زیادہ خوشبودار اس کے لیے ہے. تو موسیٰ کو منع کیا کہ وہ مسواک نہ کریں کیونکہ اس بدبو کو خدا نے مطالع برا تصور نہیں کرتا جو روزی کی وجہ سے منہ کے اندر آئی. تو ان اینگلز کو ذرا سا چینج کریں اور اسلام کی طرف آنے کی کوشش کریں. یعنی آپ الحمدللہ ہیں اور اس کے اوپر توجہ کریں کہ اگر ایک آدھ جگہ کہیں کوئی مشکل ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے. اب چوتھی چیز لیتے ہیں کہ جو اموال اور مال و دولت ہے, دنیا کی جو مال و دولت انسان لیتا ہے اسلام اس کو کس انداز سے دیکھتا ہے اور مادہ پرست مغربی ثقافت اس کو کس انداز سے دیکھتی ہے. جب ہم اسلام سے اس کی رائے پوچھتے ہیں تو اسلام ایک عجیب ہی نقطہ دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی زمین کے اوپر ہے اللہ کے اوپر اس کا رزق. یعنی اگر جو بھی زمین کے اوپر ہے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, جو بھی زمین کے اوپر چلنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کی رزق کی ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک اور آئے کریمہ فرماتا ہے کہ خدا نے مطالعہ کو پتا ہے کہ اس کا رزق کہاں قرار دیا گیا ہے. تو رزق یہ سورہ ہود کی چھٹی آئے. تو رزق کے مسئلے میں مال و دولت کے مسئلے میں اسلام کا جو جنرل رول ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت نہ سعادت کے اندر کامیابی کی طرف لے جائیں گے نہ شقاوت کے اندر برائی کی طرف. یعنی مال و دولت کا تقریباً ایک نیوٹرل رول ہے سعادت کے حصول میں. سعادت کے حصول میں مال و دولت ممکن ہے آپ کو اچھائی کی طرف لے جائیں, ممکن ہے آپ کو برائی کی طرف لے جائیں. تو مال و دولت کے سلسلے میں جب ہم آئمہ اطہار کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو آئمہ اطہار بکثرت یا غریب تھے, مکمل غریب تھے, یعنی آج کل کے ہمارے معاشرے کے مطابق غریب جن کو ہم کہتے ہیں, یا ایسے تھے کہ جو اگر ان کے پاس مال بھی تھا تو اس کے اوپر اعتنا نہیں کرتے تھے, اس مال سے اپنی شخصیت کے لیے کوئی احترام قصد نہیں کرتے تھے. اس کے مقابلے میں جب ہم مادہ پرست مغربی ثقافت سے جاننا چاہیں گے تو اس کے نزدیک چونکہ جسمانی خواہشات کا حصول صرف پیسے کے ذریعے سے ممکن ہے, بھئی ان کے ہاں سعادت کیا تھی؟ جسمانی خواہشات, جسمانی آسائشات کا حصول. تو ان کے ہاں جب جسمانی آسائشوں کا حصول صرف پیسے سے ممکن ہے اور وہی سعادت ہے تو پیسہ سعادت حاصل کرنے کے لیے اہم ترین چیز ہے. پیسہ مغرب میں سعادت حاصل کرنے کے لیے اہم ترین چیز ہے. لہذا ان کی جو وکیبلریز ڈیولپ ہوئی ہیں وہ قابل غور ہیں. مثلا آپ نے ایک رسالے کا نام یقیناً سنا ہوگا, اس کا نام ہے فارچون. فارچون ایک رسالہ ہے, اس میں جناب وہ ہر سال 500 دولت مند ترین آدمیوں کی لسٹ دیتے ہیں. اچھا نام کیا رکھا ہے؟ فارچون. فارچون یعنی پہلے ایک زمانے میں اس کا ترجمہ ہوتا تھا قسمت, لیکن آپ آج جا کے مغرب میں دیکھیے اس کا مطلب ہوتا ہے دولت. یعنی اگر قسمت ہے تمہاری تو دولت تو ہوگی, اور تم کون ہو اگر غریب ہو گئے تو غریب کے لیے اب استعمال کرتے ہیں انفارچونیٹ, بد قسمت, یعنی بدبخت ہوا وہ جس کے پاس دولت نہیں ہے. یہ ہے مغرب کی رنگ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پر احترام کا معیار پیسے کے اوپر ہے. تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کا احترام ہے, اور اگر نہیں ہے تو آپ ہر جانور سے بدتر ہیں, ہر اس جانور سے بدتر ہیں جو کسی پیسے والے کے پاس ہے. تو اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے تو آپ جا کے آرام سے انہی فلموں ہی کو دیکھ لیجئے جو وہاں سے آ رہی ہیں, جن میں میں سمجھتا ہوں کہ مکمل ثقافتی جو ہے اس کے اندر پیغام پوشیدہ ہے. تو پہلی چیز جو اموال کے بارے میں, اب یہ کہ لکھنے میں تھوڑا سا پھر آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا جب تک میں اس کو مٹا پاؤں, اس کے لیے بھی کوئی ترکیب سوچی نہیں جا سکتی. کم سے کم فی الحال جو ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہیں وہ یہی ہے کہ اس سے رب کرنا پڑے گا. اچھا, تو جو چیز اسلام سوچتا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی مال و دولت کے سلسلے میں, دنیا بھی اموال کے سلسلے میں, وہ یہ ہے کہ اموال سعادت کے حصول میں, کیا اس کو یہاں پہ لکھنا چاہیے, تاثیر نہیں رکھتے, تاثیر نہیں رکھتے, قطعی تاثیر نہیں رکھتے. ذرا سا اس کو اور تھوڑا سا سنبھال کے لکھیں, قطعی تاثیر نہیں رکھتے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر مال ہوا تو سعادت ہوگی یا اگر مال نہیں ہوا تو سعادت ہوگی, دونوں طرف سے نہیں ہے. یعنی کوئی یہ نہ سوچے اگر کسی کے پاس مال ہے تو یہ بے سعادت ہے, نہیں, ایسی کوئی بھی کوئی چیز نہیں ہے. مال ہونے والا بھی سعادت مند ہو سکتا ہے, بے مال بھی سعادت مند ہو سکتا ہے. جبکہ یہاں پر وہ یہ ہے کہ جب سعادت مادی خواہشات ہیں, مادی خواہشات ہیں, اور یہ جو مادی خواہشات کا حصول, مادی خواہشات کا حصول صرف مال سے ممکن ہے, لہذا مال ہونا سعادت ہے, مال ہونا سعادت ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو وہ فارچونیٹ ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ انفارچونیٹ ہے. یہ ان کی اپنی زندگی کا معیار. قرآن کریم بالکل الٹا اس کے حساب سے کہتا ہے, کہتا ہے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقہا. اگر رزق کی بات کرتے ہو تو وہ زمین پہ کوئی ایسا نہیں ہے چلنے والا جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ ہو. اسی طریقے سے فرماتا ہے, الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. یہ جو تمہیں ڈر ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے, تم یہ ہو جاؤ گے, تم وہ ہو جاؤ گے, تو یہ شیطان ہے کہ جو تمہیں بار بار فقیر ہونے کے خطرے کو پیش کرتا ہے. ویامرکم بالفحشاء, اور تمہیں برائی کی طرف حکم دیتا ہے. اب اسی طریقے سے مال و دولت سے حاصل ہو کر صرف دنیا کو, دنیا دنیا سے میری مراد وہی اموال اس کے اور جو دنیا کی آسائشات ہیں, صرف دنیا کو ہم و غم بنا کر زندگی گزارنا مذموم ہے. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ ایک انسان اپنی زندگی صرف اس میں گزارے کہ اس کا سارا ہم و غم اس کی دنیا کے اندر ہو, کہ وہ کس طرح سے اس نے اٹھنا ہے, کس طرح سے بیٹھنا ہے, کیا اس نے کھانا ہے, کس طرح سے سونا ہے, اور کیا کیا کام اس نے انجام دیتے ہیں. خدا نے مثال فرماتا ہے, یہ ذکر اللہ سے دوری ہے, اس سے دوری اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, سورہ منافقین کی نبی آئے, کہ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں ذکر خدا سے دور کر دیں, دن رات تم اسی کے اندر مشغول رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ لَكُمْ فِتْنَةٌ, جان لو کہ یہ جو تمہاری اولاد ہے اور یہ جو تمہارے اموال ہیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کیوں بنتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ جب ان کے ذریعے سے امتحان لیا جاتا ہے تو تم امتحان میں بہت کم ہوتے ہو پاس ہونے والے, تو لہذا ان کو فتنے سے تعبیر کرتا ہے. البتہ یہی اموال و اولاد اگر صحیح طریقے سے استعمال ہو تو اس کے لیے نعمت ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ فرماتے ہیں, اولاد اگر اچھی صالح اولاد ہو تو وہ صدقہ جاریہ کی طرح ہے جو ہمیشہ اس کے کام آتا ہے. تو یہ فتنہ اس لحاظ سے کہ جب امتحان میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو تو اس میں کامیاب ہونے والے لوگ بہت کم ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے بہت کم بہت کچھ کرتا ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. یعنی انسان اکثر وہ لوگ جو خرابیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ شاید اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مستقبل سے خائف ہوتے ہیں. تو انما اموالکم واولادکم فتنہ, دنیا میں صرف زندگی اس کو ہم و غم بنانا, وہ آپ نے یقیناً دعا بھی دیکھی ہوگی, اللہم لا تجعل کیا, وہ ابھی میرے ذہن سے نکلتی ہے, ابھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے, کہ ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے پروردگار, تو ہمیں ہماری دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم قرار نہ دے کہ ہم دنیا ہی کے اندر گھومتے رہیں کہ اس دنیا کو کیسے بنا لیں, اس دنیا کو کیسے سنوار لیں. جبکہ یہاں پر دنیا میں زیادہ سے زیادہ کمانا اور خرچ کرنا ہی سعادت ہے.
تو کیا کرے گا یہ؟ یہ کرے گا کہ اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی یہ بتائے گا کہ تمہیں کمانا کیسے ہے. لہذا اگر اس کو یونیورسٹی بھی بھیجے گا تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ ایسی یونیورسٹی میں بھیجے, ایسے ڈپارٹمنٹ میں بھیجے جس کی کیش ویلیو زیادہ بن سکے, بچہ بڑے ہوتے ہی کمانے کے قابل بن جائے اور زیادہ سے زیادہ کمائے. تو اگر جناب کمانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کسی ڈگری کی تو کہے گا تمہیں کیا ضرورت ہے تم تجارت میں لگو, تو جناب علم کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل حیثیت اس بات کی ہے کہ کتنا زیادہ کما سکتے ہو. تو وہ ہر چیز میں اسی کو اسی طریقے سے بڑا کرے گا, اس کو فنون تجارت سکھائے گا, بچپن سے ہی دکان پہ بٹھائے گا کہ دیکھو بیٹا کیسے میں گاہکوں کو بیوقوف بناتا ہوں, تم اس کو سیکھ لو ورنہ تمہاری زندگی جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی. تو بندگان خدا آپ لوگ ہنس رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں تجربہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی ایسا ہی. بہرحال تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہوگی. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی اس طرح سے منحرف ہو جاتی ہے. انسان جو ابتدا میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مال و دولت کو اس لیے کما رہا ہوں کہ میری زندگی کے لیے ضروری ہے, آہستہ آہستہ یہی مال و دولت اس کی زندگی کے اوپر اس طریقے سے چھا جاتی ہے کہ خدا نے مطال فرماتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, آیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس کا نفس اس کا خدا بن جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا نفس ان کی دولت ان کا خدا بن جاتی ہے, جس طرف ان کی دولت ان کو ڈائیورٹ کرتی ہے یہ لوگ اسی طرف منصرف ہو جاتے ہیں. آخری چیز جو یہاں پہ لکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مال کا حصول اسلامی قواعد کے مطابق, اسلام کی آئیڈیاز کے مطابق مال کا حصول ضرورت ہے نہ معیار. لہذا حصول مال میں حکم الہی مقدم. اگر کوئی مومن جاتا ہے اموال کو حاصل کرتا ہے تو اس سے حاصل نہیں کرتا کہ مال کو حاصل کرنا اپنے لیے معیار سعادت سمجھتا ہے, نہیں وہ سعادت کا معیار نہیں سمجھتا, وہ سمجھتا ہے یہ وہ ضرورت ہے جو اس کو پوری کرنی ہے, یہ اس کے وظائف شریعہ میں سے ایک وظیفہ ہے. لہذا ہرگز قصد مال کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پسے پوش نہیں ڈالے گا. لہذا آپ مولا کائنات کا وہ قول یقیناً اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا کی تمام دنیا کی نعمتیں اس اتنے سے ظلم کے مقابلے میں دی جائے کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا اس کے منہ سے نکال لوں بس اتنا سا ظلم کروں تو میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پوری دنیا کی نعمتیں ان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے اس ظلم کے مقابلے میں. یہ ظلم جو کچھ میں کروں گا وہ میرے ساتھ باقی رہے گا, میری ہمیشہ ابدیت تک باقی رہے گا, جبکہ یہ جو جتنا بھی مال مجھے دیا جائے چاہے وہ زمین سے لے کے آسمان تک کبھی ہو یہ ختم ہونے والی چیز ہے, یہ کبھی نہ کبھی جا کر ختم ہو جائے گی. یہاں پر کیا ہے صاحب؟ یہاں پر یہ ہے کہ قصد مال میں جو چیز مانے ہو وہ تباہ کر دی جائے. لہذا اگر ایک انسان دیکھتا ہے کہ بھائی اگر کوئی اس کو قتل کرنا پڑے اور مال حاصل ہوگا تو وہ بلا تحمل فیصلہ کرے گا کہ سب سے پہلے اس کو اس آدمی کو اڑا دینا چاہیے جس سے اس کے مال کے حصول میں رکاوٹ بن رہی ہے. اب اس کی جو مثالیں ہیں وہ بے تحاشا ہیں, آپ جا کے دیکھ لیجئے دنیا کے اندر جو جنگیں ہو رہی ہیں, جو کہا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ جنگیں کیوں ہو رہی ہیں, تو بہت سادہ سی وجہ ہے کہ جتنے بھی اسلحے کی فیکٹریز ہیں انہوں نے چلنا ہے اور وہ ان سے کاروبار ہونا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جنگیں بھی ہوں. تو جناب جنگیں بھرپور طریقے سے ہوتی رہیں گی تاکہ وہ جو اسلحے کی فیکٹریز ہیں وہ چلتی رہیں اور اس سے جو منافعات ہیں ان کو وہ حاصل ہوتے رہیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ دنیا میں جہاں پیسہ ہوگا وہیں سب سے زیادہ جنگیں بھی ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کا پیسہ ان کو واپس نکلوانا ہے. تو اگر آپ دنیا کی اسٹیٹسٹک دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پرشین گلف دنیا کے اندر اسلحے کی خریداری میں سب سے زیادہ سر فہرست ہے اور وہیں سب سے زیادہ جنگیں ہیں. اور اسرائیل کے وجود کا ایک بنیادی مقصد یہی ہے کہ عربوں کے سر پر ہمیشہ ایک تلوار لٹکی رہے اور اس تلوار لٹکنے کے سائے میں وہ ہمیشہ امریکہ سے یا شیخ کے جو طلب کرتے رہیں کہ وہ ہمیں اسلحہ فراہم کرے تاکہ ہم اپنی زندگی کا دفاع کریں. تو ان کے لیے قصد مال کے لیے اگر کوئی بھی چیز رکاوٹ بنے اس کو ختم کر سکتے ہیں, جنگیں کروا سکتے ہیں, کروڑوں انسانوں کو مار سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کے اندر اور تفصیل سے جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حتیٰ پہلی اور دوسری جنگ عظیموں کی بھی بنیادی وجوہات اموال کے اوپر تھیں. کم سے کم دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کی جو سپریم طبقہ تھا ان کا اس کے منافع سب سے زیادہ مقدم تھے, کہ جو دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ جنگ نہیں لڑی گئی تو ان کے منافع خطرے میں پڑ جائیں گے. لہذا انہوں نے اس میں جاپان کو بھی انوالو کیا, اس کے اندر ہر ایک کو انوالو کیا تاکہ وہ جو جنگ کے فائدے ہیں وہ حاصل کر سکیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے فلاسفرز, جو ان کے رائٹرز ہیں اب اس بات کو بخوبی قبول کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ہماری قوم نے ہمارے ساتھ کیا, تو یہ ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ کیا تاکہ اس کو اقتصادی بحران سے نکال سکیں. تو ان کے لیے سب کچھ یہی دنیا ہے اور یہی اموال اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور آپ کے سامنے لکھ دوں گا, چوتھا اصول جو ہم اسلام کے ساتھ میں ہم بیان کر پائیں گے وہ یہ ہے کہ قصد مال کے باوجود اگر آپ نے قصد مال کر بھی لیا ہے تو اس کے باوجود مال خرچ کرنا ہر طریقے سے، یعنی کوئی چاہے کسی بھی طریقے سے مال خرچ کرے، یہ ممنوع ہے. اگر ایک انسان کہتا ہے میں نے مال قصد کیا ہے، حرام سے نہیں کیا، حلال سے قصد کیا، اب میری مرضی میں جیسے مرضی چاہوں خرچ کروں، خدا تعالیٰ کہتا ہے یہ بھی ممنوع. تمہیں خاص طریقے سے اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا. لہذا اگر کوئی مال کے ذریعے سے اسراف کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدا نے مطالعہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، وہ شخص جو مصرف ہوگا، جو تبذیر کرے گا، اسراف کرے گا، وہ شیطان کا بھائی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی چاہے کہ میں اپنے مال کو تباہ کر دوں، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسی طریقے سے چاہتا ہے ایڈس میں دے، تو خدا نے مطالعہ ایڈس میں بھی حتیٰ مرنے کے بعد اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے کمائے ہوئے مال کو اپنی مرضی سے ایڈس کے اندر دے، بلکہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں یہاں پر معاشرے کی مصلحتوں کو مقدم کرنا پڑے گا. لہذا صدقے کے لیے تاکید فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. سورہ معارج کی 24ویں آیت تھی کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے اموال میں بھی اس کا حق معلوم ہوتا ہے دوسروں کے لیے، اس کے لیے جو ضرورت مند ہے اور اس کے لیے جو محروم ہے. اب اس میں چوتھے پوائنٹ میں جب مغرب کی طرف سے آپ ایڈ کر لیجئے کہ زیادہ کمانا اور زیادہ خرچ کرنا ہی سعادت ہے، چوتھا پوائنٹ جو مغرب کی طرف سے ہے وہ یہ کہ زیادہ کماؤ زیادہ خرچ کرو، یہی سعادت ہے اور زندگی میں اس کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں. یعنی ان کے نزدیک بس یہی ہے کہ جو زیادہ کمائے اور زیادہ خرچ کرتا رہے. تو آپ جناب جا کے دیکھیے کہ انہوں نے مال کے بلبوتے پہ کیا کچھ بسایا ہے. چھوٹا سا اگر آپ کو جائزہ لینا ہو تو وہ لاس ویگاس نام کر کے جو شہر ہے وہاں پر چلے جائیے اور وہاں کی عیاشیوں کو ملاحظہ فرمائیے جو انہوں نے مال سے اپنے لیے حاصل کیے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ مال ان کی زندگی کا جز اے لازمہ ہے، حیات کا ایک مکمل ترین عنصر جو ہے وہ مال کے اندر پوشیدہ ہے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر کام کر گزرتے ہیں، جبکہ اسلام مال کو قدر منفی نظر سے دیکھتا ہے. میں نہیں کہتا مکمل منفی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن قدر منفی نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ آیت کریمہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنۃ. تو اس کو پہلی نظر میں جب دیکھتا ہے تو فتنے کے عنوان سے دیکھتا ہے. یہاں پر ایک آپ کے سامنے آیت اللہ جوادی عملی کا قول نقل کرنا چاہوں گا. آیت سید جواد نقوی کے استاد معظم فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، اگر مال و دولت آپ کی شخصیت کو متاثر کر دیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے مانوی سعادت میں ایک قدم بھی نہیں اٹھایا. مثال کے طور پر فرض کیجئے یہاں پر دو انسان داخل ہوتے ہیں، ایک کو ہم بہترین لباس پہنا کے لاتے ہیں اور دوسرے کو پست لباس پہنا کے لاتے ہیں جو معاشرے میں پست ہے، اور آپ نے ایک کا احترام اس کے احترام لباس کی وجہ سے زیادہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مانوی سعادت کی کوئی سیڑھی آپ نے طے نہیں کیا. آپ کو پہلے سے جا کے دیکھنا پڑے گا، اپنی شخصیت کا دوبارہ سے جائزہ لینا پڑے گا کہ آیا میں واقعا اسلامی اصولوں کو قبول کر رہا ہوں یا اسلامی اصولوں کو قبول کیے بغیر فقط اسلام کا نعرہ لگاتے ہوئے میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں. اب یہ وہ اصول ہیں، بنیادی ترین اصول. اس جملے کو اپنے ذہن میں دوبارہ رکھ لیجئے کہ اگر مال و دولت آپ کی شخصیت کو متاثر کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مانوی سعادت میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا. بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دیتے ہیں. مثال کے طور پر بہت چھوٹی سی بات، وہ یہ ہے کہ ایک دن میں آپ کو سادہ ترین کپڑے پہناتا ہوں اور ایک دن آپ کو کراچی کے مشہور ترین ٹیلر کے بنے ہوئے کپڑے پہناتا ہوں. کس کپڑے کو پہن کر جب آپ سڑک پہ چلیں گے تو زیادہ اپنے اندر ایک اکڑ محسوس کریں گے، اپنے اندر ایک وقار محسوس کریں گے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ اندر ہی اندر ہوتی جا رہی ہے. آپ کو میں ایک دفعہ ایک پرانے زمانے کی فیٹ گاڑی کے اندر بٹھا کے صدر میں گھماتا ہوں اور ایک دفعہ مرسیڈیز بینز 220 میں بٹھا کے گھماتا ہوں، پھر کس میں بیٹھ کر آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے؟ ایک دفعہ ہوتا ہے اس کے اے سی سے آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ کو گرمی نہیں لگ رہی. لیکن اگر آپ کی طبیعت میں اکڑ آ رہی ہے، آپ کی شان میں تھوڑا سا فرق ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اندر ہی اندر گڑبڑ ہوتی جا رہی ہے جو پوشیدہ ہے، اور آپ کو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. ورنہ خدا نہ کرے اگر یہ گڑبڑ بڑھتی چلی گئی تو نہیں معلوم آخر کار پیسے کے ذریعے سے کیا کیا ہو سکے گا. کیونکہ برادران پیسہ وہ چیز ہے، دنیا کے اندر دنیاوی خواہشات کا اصول، مال کا اصول وہ چیز ہے جس نے ہر ایک کو تباہ کیا، کوئی اس کے بل سے اس کے دم سے باقی نہیں رہا. یعنی یہ مولا کائنات کی ہمت تھی کہ فرماتے ہیں اے دنیا مجھے، میں نے تجھے 3 دفعہ طلاق دی جس کے بعد کوئی رجوع نہیں. ورنہ یہاں پر ہر دنیا کی، یعنی ہر آدمی کی دنیا ہی سے شادی ہوئی ہے لگتا ہے کہ اسی کو لیے بیٹھا ہے اور اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ عمر سعد کیوں امام حسین کے خلاف لڑتا رہا، بھائی کہ جس رات اس کو دیا گیا تھا، جس دن اس کو پیشکش کی گئی تھی، ساری رات اپنے نفس سے لڑتا رہا کہ میں حسین کا مقابلہ کروں یا رے کی حکومت لوں. آخرکار رے کی حکومت جو ہے وہ غالب آ گئی. یا مثلا معاویہ کو دیکھتے ہیں کہ معاویہ کہتا ہے کوئی دنیا بھی ایسی لذت نہیں ہے جو میں نے حاصل نہ کی ہو. تو یہ وہ چیز ہے جس نے بڑے بڑے متقین کے پاؤں جو ہیں وہ لڑکا کے رکھ دیے. اس کے اندر بڑے بڑے لوگ فہول جو ہیں وہ مارے گئے, کیونکہ دنیا بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو پکڑ لیتی ہے. تو اس موقع پر جو چیز آپ کو بچا سکتی ہے وہ توفیق الہی ہے, اور وہ توسل ہے جو خدا نے متعال سے آپ ہمیشہ جاری رکھیں کہ اے خدا ہمیں اس مسئلے میں, اس مرحلے میں, امتحان میں ہمیں محفوظ کر دے, کسی طریقے سے جو امتحان ہو تو اس میں ہم راہ نجات حاصل کر پائیں. ورنہ ان النفس لامارۃ بالسوء, جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تو صرف برائی کی طرف امر کرنے والا ہے, الا ما رحم ربی, مگر ان کے میرا پروردگار جو ہے میرے اوپر رحم کرے. تو میں آپ سے مقرر عرض کروں گا, یہ آج کا معاشرہ ہے بھی اتنا ہی ذلیل. اس نے اس طرح سے انسان کو رکھا ہے, اس طرح سے انسان کو رکھا ہے کہ اگر مال نہیں ہوا تو ذلیل ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ کون اس ظاہری ذلت کو برداشت کرے تاکہ اصلی عزت کو حاصل کرے, یہ بڑا مشکل کٹھن کام ہو گیا ہے. ابھی شاید آپ میری بات کی سیریسنیس کو اندازہ نہ لگا پا رہے ہوں, مخصوصاً وہ لوگ جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی جوان ہیں, ان کے لیے اس بات کی سیریسنیس شاید نہیں ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ جو پروفیشنل لائف گزار رہے ہیں ان کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے بتائے کہ کس طریقے سے اس معاشرے کے اندر مال ہی ہے جو عزت اور ذلت کا معیار بن گئی ہے. تو اس میں بڑا کٹھن ہو گیا ہے کہ انسان رکے, اپنے آپ کے اوپر قابو رکھے, اور اپنی اولاد تک کی ذلت کو برداشت کرے, ظاہری ذلت کو, کہ وہ مال کے پیچھے نہ دوڑے. ورنہ کبھی شیطان اولاد کے لیے, کبھی اپنے بچوں کے لیے, اور کبھی اپنے لیے کسی نہ کسی طریقے سے مال کی ضرورت کو واضح کرتا ہے اور انسان کی زندگی کو اسی کے محور کے اوپر گھما کے رکھ دیتا ہے. بہرحال صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سب اب 46 منٹ ہو گئے, تھوڑا سا آج تو تھوڑی سی اجازت ہے کہ لمبا تھوڑا سا کر سکتے ہیں. تو ایک نقطہ, ایک اور آخری نقطہ, اس کے بعد ہم اپنے اختتام پہ لاتے ہیں اس سے نتائج حاصل کرنے کے لیے. ایک جو آخری نقطہ ہے وہ سیاسیات ہے. میں چند نکات جو ہے وہ چھوڑتا جا رہا ہوں تاکہ ہم اصلی نقطے کو عرض کرتے چلے جائیں. تو سیاسیات سے مربوط ہے کہ سیاست کو مادہ پرست ثقافت کس طریقے سے دیکھتی ہے اور اسلام کس انداز سے دیکھتا ہے. یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اسلام سیاست سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس کو بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں, اور اس کے بعد اپنے نتائج کو حاصل کریں. اسلام میں جو کچھ بھی ہے, جیسے کہ میں نے پہلے درس سے آپ کے سامنے عرض کیا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ تکامل نفس, جو کچھ بھی مقصد خلقت ہے, مقصد حیات ہے, جتنے بھی رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, امامت ہے, نبوت ہے, جو کچھ بھی ہے وہ تکامل نفس کی طرف لے جانے کے لیے. تو سیاست بھی اس کے کلی ہدف سے خارج نہیں ہے. سیاست کا مقصد بھی در حقیقت تکامل نفس ہے. تو دو قسم کے اہداف ہم بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہ اگر میں سیاست میں گزروں, یعنی میں جو ایک عام آدمی ہوں, اسلامی معاشرے کا عام رکن ہوں, اگر میں سیاست میں کودوں تو کس لحاظ سے کودوں, تو پہلا مسئلہ وہ اس کی اساس جو ہوگی, اس سیاست کی اساس ہوگی, اساس دین کی خدمت ہے. اساس جب میں سیاست میں کودوں گا تو میری اساس کیا ہوگی, دین کی خدمت, تاکہ تکامل حاصل, تکامل نفس حاصل. اب اگر میں سیاست میں کودا ہوں تو میں اس لیے نہیں کودا کہ میں قدرت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جو مغرب ممالک کے اندر رائج چیز ہے, بلکہ میں سیاست میں بھی اگر کودا ہوں تو میری اساس یہ ہے کہ میں دین کی خدمت کروں, کیونکہ اس دین کی خدمت میں میرے لیے تکامل نفس جو ہے وہ حاصل ہوگا. اچھا, ایک طرف سے تو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں جس سے مجھے تکامل نفس حاصل ہوگا, اچھا دوسروں کو کیا دوں گا سیاست سے؟ اگر ایک مومن سیاست کے اندر کودتا ہے تو دو چیزیں دیکھتا ہے, خود اپنے آپ کو کیا ملے گا اس کو, وہ کہتا ہے مجھے دین کی خدمت کرنی ہے اور اس کے ذریعے مجھے تکامل نفس ملے گا. اگر میں سیاست میں کودوں گا دوسروں کو کیا دوں گا؟ تکامل نفس کے لیے ہموار فضا فراہم کرنا. میں جب سیاست میں کودا ہوں اور میں چاہتا ہوں میرا حاکم صحیح مسلمان ہو تو وہ کس لیے چاہتا ہوں میں؟ وہ اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ حاکم میری جو فضا ہو، میرا جو معاشرہ ہو، اس کو دین اسلام کے لیے ہموار کرے تاکہ ہم تکامل نفس حاصل کر سکیں۔ تو محور پھر تکامل نفس ہے۔ میرے سیاست میں آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں تکامل نفس حاصل کروں دین کی خدمت کر کے، اور جب سیاست کرنے کے بعد اچھا حاکم اسلامی لے آتا ہوں تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ معاشرے کے اندر تکامل نفس کے لیے راستے ہموار کر دے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو متعدد جگہ ہمیں نظر آتی ہے۔ مثلا امام حسین علیہ السلام سے بھی خطبہ منقول ہے اور مولا کائنات سے بھی منقول ہے، جو بہت زیادہ اب رائج ہے، بہت ساری کتب کے اندر درج ہے کہ اے خدا تو جانتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ قدرت کا جھگڑا نہیں ہے اور نہ مال و دولت کو حاصل کرنا ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر تیری دین کی نشانیاں آشکار ہو جائیں۔ تو اگر کسی کو ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کو بالکل صاف صاف پتہ چلاؤ کہ ہدایت کس طرف ہے۔ تو سیاست کا بنیادی مقصد تکامل نفس ہے، کیونکہ میں جب سیاست میں جاتا ہوں تو خدمت دین کرتا ہوں، اس سے تکامل نفس، اور دوسروں کے لیے میں کیا دیتا ہوں، تکامل نفس کے لیے ہموار فضا فراہم کرتا ہوں، معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن جائے کہ جس کے اندر تکامل نفس آسانی سے میسر ہو۔ تو اگر میں جاتا ہوں ووٹنگ میں حصہ لیتا ہوں، ووٹ ڈالتا ہوں دولت اسلامی کے اندر، حکومت اسلامی میں، اور اچھا حاکم چننا چاہتا ہوں، تو وہ اس لیے کہ اچھا حاکم آئے گا، معاشرے کی فضا کو اسلامی کرے گا اور لوگوں کے لیے تکامل نفس کے لیے فضا ہموار ہو جائے گی۔ اب یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو سیاست کی اساس تین معیار کا حصول، ان کے تین معیار ہیں کامیابی کے، ظاہر قدرت ہے، مال ہے اور شہرت۔ تو سیاست میں آتا ہے ان تین کو حاصل کرنے کے لیے، سیاست میں آتا ہے تاکہ قدرت ملے، پاور میں آئے گا، قدرت اپنی اختیار کرے گا، سیاست میں آئے گا تاکہ شہرت ملے، ہر روز خبر میں اس کی جناب علی کچھ نہ کچھ خبر آئے گی ٹی وی میں اور ریڈیو پہ، اس کی کچھ نہ کچھ شہرت ہوگی۔ اور یا سیاست میں آتا ہے قدرت مال حاصل کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے سیاست میں آئے گا اپنے لیے اموال کو حاصل کرے گا، یہ وہاں کی سیاست۔ اب یہاں پر کیا ہے، سیاست اسلامی کے اندر سیاست میں ناکامی یا کامیابی وظیفہ شرعی کی ادائیگی پر ہے۔ اگر میں نے اپنا وظیفہ شرعی ادا کر دیا جو سیاست میں میرا وظیفہ شرعی تھا تو میں کامیاب ہو جاؤں، اور اگر سیاست میں میں نے کی اور اس میں میرا اپنا وظیفہ شرعی ادا نہیں کیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا، چاہے پھر میں دنیا کا سب سے بڑا حاکم بن جاؤں۔ تو اگر مجھے تمام دنیا کی حکومتیں مل گئیں سیاست کے ذریعے سے اور میں نے اپنا وظیفہ شرعی ادا نہیں کیا تو میں ناکام سیاست دان کہلاؤں گا، اور اگر میں نے اپنا وظیفہ شرعی ادا کر دیا اور جو حکومت تھوڑی سی میرے پاس تھی وہ بھی میرے ہاتھ سے چھن گئی تب بھی میں دنیا کا سب سے کامیاب سیاست دان کہلاؤں گا۔ لہٰذا اب اس سائے میں جب دیکھتے ہیں تو مولا کائنات سیاست دان کامیاب ترین سیاست دان نظر آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس سیاست میں وہ جو اسلام کے معیار تھے ان کو مکمل طریقے سے اپنی حیات طیبہ کے اندر پیادہ کیا، اپنی حکومت کے اندر کوئی چھوٹا سا بھی سوئی برابر انحراف بھی نہیں ہونے دیا، تو وہ کامیاب ترین سیاستدان تھے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے اندر کوئی انحراف نہیں کیا۔ جبکہ یہاں پر قدرت، شہرت اور یہ جو مال ہے، معیار تین معیار کا حصول کامیابی ہے۔ اگر تمہیں قدرت مل جاتی ہے، مال مل جاتی ہے یا شہرت مل جاتی ہے تو کامیاب ہو گئے، ورنہ ناکام ہو گئے۔ لہٰذا ناکام سیاستدان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ جا کے خودکشی بھی کر لے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا۔ تو اگر ووٹنگ میں کسی دن ناکام ہوتا ہے کوئی سیاستدان تو اس دن اس سے ملنے جائیں، ذرا دیکھیں اس کا کیا حشر ہوتا ہے، تو اپنے بال کھینچ رہا ہوتا ہے، دیوانوں سے سر مار رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اب اگلی دفعہ قدرت مجھے لینی ہے، ہر کام کرنے کو تیار ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کی کامیابی یہی تھی، اس سے زیادہ اس کی کوئی کامیابی نہیں تھی۔ اب اسی طرح اس بات کو اور بھی آگے بڑھا سکتے ہیں آپ، اور وہاں پر مثلا جب حکام آتا ہے، فرض کیجئے یہ تو ہم نے بیان کیا اپنی طرف سے سیاست کی، جب میں سیاست میں کودا تو کیا ہوا، جب حاکم سیاست میں آتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ تو وہ حاکم بھی، حکام کا مقصد بھی تکامل نفس اور وظیفہ شریعہ کی ادائیگی۔ ایسا نہیں کہ فقط جو محکوم ہے بیچارہ اس کا وظیفہ ہے کہ وہ اپنی تکامل نفس حاصل کرے، وظیفہ شرعی کو ادا کرے، بلکہ جو اعلیٰ ترین حاکم ہے وہ بھی موظف ہے کہ وہ تکامل نفس حاصل کرے اور وہ بھی موظف ہے کہ اپنی وظیفہ شرعیہ کو مکمل طریقے سے ادا کرے۔ لہذا اعلیٰ ترین حاکم بھی جو مثلا فرض کی جو حکومت اسلامیہ ولایت فقیہ تصور کرتے ہیں، اگر کبھی ایک ایسا کام کرتا ہے کہ وہ اپنے وظیفہ شرعیہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو اگلے دن سے وہ برطرف کر دیا جائے گا، اس کا پھر ولایت فقیہ کے اوپر ہونا کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا۔ تو اس کا مقصد بھی تکامل نفس اور وظیفہ شریعہ کی ادائیگی ہے۔ اور یہاں پہ جو حکام آتے ہیں تو ان حکام کا مقصد ہے کہ حکام کا مقصد اپنے منافع کی تعمیل یا تکمیل، وہ چاہتے ہیں اپنے ذاتی منافع کو پورا کریں، لہذا وہ جو حکام ہوگا وہ چاہے گا کہ اس کے جو کچھ بھی منافع حکومت کے ذریعے سے قابل حصول ہیں وہ پورے ہو جائیں، باقی قوم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہوتا رہے. اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی سیاست بدترین سیاست ہے، امریکہ کی سیاست دنیا کی بدترین سیاست ہے. اور امریکی عوام، اب یہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے کہوں گا آپ فوراً کہیں گے یہ تعصب میں کہہ رہے ہیں، لیکن بھائی کم سے کم اتنا سوچ لو کہ میری بھی سیاسیات فیلڈ ہے، پولیٹیکل سائنس میں ایم فل میرے پاس بھی ہے، تو مجھے بھی سیاسیات کے بارے میں تھوڑا بہت تو علم ہونا چاہیے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے عوام دنیا کے بے وقوف ترین عوام ہیں. کیوں؟ اور امریکہ کا میڈیا دنیا کا بے وقوف ترین میڈیا ہے، یعنی بے وقوف بنانے والے میں ہوشیار ترین میڈیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی قوم کو صحیح حقائق بیان نہیں کروائے، کبھی بھی اپنے قوم کو صحیح سے نہیں بتایا کہ یہ جو سیاستدان ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ کس طرف ہیں، یا اگر ہے بھی تو کوئی اتنی مبہم آواز ہے کہ وہ امریکی عوام تک پہنچنے سے قاصر ہے. تو بہت کم کوئی امریکی میڈیا کے اندر اتنا جرات مند آتا ہے کہ جو اپنی عوام کو صحیح سے بتائے کہ بھئی یہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ کیوں ہوا. اب اس کے اوپر مزید اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے، آخر میں بس ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اسلامی ثقافت کا اصل وسیلہ کیا ہے. ظاہر ہے ہر ثقافت اپنے اندر وسائل کو استعمال کرتی ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرانے کے لیے، تو اسلامی ثقافت بھی کچھ وسائل استعمال کرتی ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، اور مغربی ثقافت نے بھی کچھ استعمال کیا. تو اسلامی ثقافت کی اساس وہ جو ہے وہ تفکر، تعقل اور تدبر پر ہے. یعنی اسلام چاہے گا کہ ہر انسان فکر کرے، سوچے، سمجھے، بیوقوف مومن نہیں چاہے گا. کہ لہٰذا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ المومن کیسن، مومن جو ہوتا ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے، مومن کبھی بھی بیوقوف نہیں بنتا. تو اسلام چاہے گا کہ فکر، شعور اور تدبر کو استعمال کیا جائے، سوچا سمجھا جائے، اگر سوچا سمجھا جائے گا تو مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں. جبکہ مغربی ثقافت اس کے مقابلے میں جو پہلا وسیلہ استعمال کرتی ہے وہ بیوقوف بنانا ہے. ان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے قوم کو بیوقوف بنایا جائے. لہذا اگر سیاسیات کا مسئلہ ہو تو سیاست میں عوام کو بیوقوف بنائیں گے، سمجھائیں گے کچھ اور، کریں گے کچھ اور، اور اگر تجارت کا مسئلہ ہو تو وہ جو ان کے ہاں مشہور ہے کہ ساؤتھ پول میں کھڑے ہوئے آدمی کو ڈی فریزر بیچ دیں گے، وہ تو وہ بیوقوف بنانے کے ماہر ہوتے ہیں. وہ ساؤتھ پول میں پہلے ہی کھڑا ہے، برف اس کے پاس بہت زیادہ، اس کو ڈی فریزر پکڑا دیں گے کہ تو یہ بھی خرید لے. تو بیوقوف بنانے کے ماہر ہیں. ان کے میڈیا کا بنیادی ترین کام، ان کی ثقافت کا بنیادی ترین کام بیوقوف بنانا ہے. چاہے وہ بیوقوف بنانا فحشا کے ذریعے سے ممکن ہو، تو جوان بےچارہ جو ابھی بلوغ کے مرحلے میں بھی داخل نہیں ہوا وہ تمام تر جنسی مراحل کو جانتا ہوگا، اور جب وہ کالج میں آئے گا، یونیورسٹی میں آئے گا، تو اس کے علاوہ اس کا کوئی ہم و غم نہیں ہوگا کہ وہ سڑکوں پر، اسٹاپوں کے اوپر مارا مارا پھرے گا، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرے گا. یا مثلا میوزک کے ذریعے کریں گے، فحشا کے ذریعے سے کریں گے. تو ان کا بنیادی ترین ذریعہ بیوقوف بنانا ہے، جبکہ اسلامی ثقافت کا بنیادی ترین ذریعہ ہے کہ اس کے فکر کو، اس کے تفکر و تعقل کو ابھارا جائے. اسلام اپنے معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو رائج کرے گا. اسلام دوسرا جو ذریعہ استعمال کرتا ہے وہ یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو رواج دیتا ہے، ہر انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، کہتا ہے کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک اپنے حکام، اپنے جو مسئول رعیت ہے اس کا ذمہ دار ہے. جبکہ وہاں پر ہر آدمی کو سیلفش بنایا جائے گا، انڈیویجلزم پھیلایا جائے گا، ہر آدمی اپنی ذات کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، خود غرضی کو وہاں پر پھیلایا جائے گا تاکہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی طرف نہ دیکھے کہ وہ بےچارہ کس مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اپنی ذات کے اندر محصور ہو. لہذا معاشی مشکلات زیادہ سے زیادہ رکھی جائیں گی، معاشی وسائل رکھے جائیں گے کہ وہ انہی کے اندر الجھا رہے، ایک رقابت، کمپٹیشن کی فضا وہاں پر بنے گی. آخر میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ مغربی معاشرہ کیا رول پلے کر رہا ہے، مغربی میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے، میڈیا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سروکار اب اس سے بہت زیادہ ہے. اب وہ جو گلوبل ویلیج بات ہے والی بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اب میں اور آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر ان کی زد سے محفوظ نہیں ہو سکتے، اور اسلام نہیں چاہے گا کہ آپ غاروں کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، وہ چاہے گا کہ آپ عملی زندگی کے اندر آئیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ان کے جو رول ہے وہ بالکل وہی ہے جو فرعون کا رول تھا. اب میں آپ سے، یعنی فرعون جس طریقے سے اپنی قوم سے تعلقات برقرار کرتا تھا وہی رول ہے کہ جو ان کا میڈیا، یعنی یہی سی این این اور بی بی سی وغیرہ، اپنی قوم کے ساتھ رکھتے ہیں. مثلا فرعون کا ایک رویہ دیکھیے گا، یعنی اگر فرعونی فکر دیکھنا چاہتے ہیں آپ، فرعونی فکر دیکھنا چاہتے ہیں، تو مثلا آئے کریمہ میں فرعون کہتا ہے ان جادوگروں سے جو لڑنے آئے تھے موسیٰ سے اور بعد میں ایمان لے آئے، کہتا ہے آمن تم لہو قبل ان آذن لکم، تین جگہ پر قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے، آمن تم لہو قبل ان آذن لکم، یعنی تم لوگ ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی فرعون اتنا بڑا مستکبر تھا کہ کہتا تھا تم فکر کیوں استعمال کرتے ہو، تمہیں فکر بھی وہی استعمال کرنی چاہیے جو میں تمہیں بتاؤں گا. یہ وہ رول ہے جو آج کل سی این این اور بی بی سی پلے کر رہا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ تم کیوں کچھ سوچتے ہو، سوچو بھی وہ جو ہم تمہیں سوچوائیں گے. تو وہ جناب ہر واقعے کے اوپر اپنی تفسیر دیں گے اور اس کو اتنی قاطعیت کے ساتھ اتنے جعلی اور اصلی ثبوت ملا ملا کے دیں گے کہ آپ سوچیں گے اس کے علاوہ دنیا کے اندر کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ وہ فرعون ہی فکر ہے. یا مثلا فرعون کہتا ہے یا ایھا الملأ، ذرا اس آدمی کا تکبر دیکھیے گا، نخوت دیکھیے گا اپنی قوم کے ساتھ کیا ہے. یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے عوام میں اپنے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں دیکھتا، یعنی میں ہی خدا ہوں، میری اطاعت کرو اور تمہارا میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. یعنی اگر خدا کو بھی ڈھونڈنا تو میں تمہارے لیے ڈھونڈ کے بتاؤں گا کہ خدا کون ہے اور وہ خدا میں ہوں، تو تمہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تم کچھ مت دیکھو، خدا میں ہوں تمہارا، تم میری اطاعت کیے جاؤ. یہ وہ تکبر فرعونی ہے، یہ وہ تفکر فرعونی ہے جو آج کی مغربی اور جو مادہ پرست ثقافت ہے وہ مجھے اور آپ کو اپنے میڈیا کے ذریعے سے دینا چاہ رہی ہے. اب بہرحال اس کے اندر تمام تر چیزوں کے بعد اگر آخری کوئی نچوڑ نکالا جائے تو وہ میں عرض کروں گا کہ فقط توفیق الہی ہے جو آپ کو اتنا زندہ دل بنا سکتی ہے کہ آپ اس کے اندر مقاومت کریں. آیات کریمہ بہت ساری ایسی ہیں کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اگر آپ ڈٹ جائیں اپنے کام کے اوپر تو دنیا کی کوئی مادی غیر مادی قدرت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. بس آیت کریمہ فرماتی ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو پھر وہ لوگ جو تمہیں جو گمراہ ہوئے وہ ہرگز تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. عین عبارت یہی ہے، لا یضرکم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، من ضل اذا اہتدیتم اگر تم ہدایت پا جاؤ، وہ لوگ جو ضلالت گمراہی کا شکار ہوئے. تو آپ کا ہدایت پانا، آپ کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا، یہی آپ کی کامیابی کا آخری وسیلہ ہے. باقی برادران میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ تنظیمیں بنانا اور سیاستیں یہ تمام کی تمام وسائل ہیں، اصلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو کتنا کنٹرول کر پائے. تو اگر آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ تمام تنظیمیں اور یہ تمام سیاستیں اور تمام یہ دروس اور خطوب و یہ سب کچھ آپ کے لیے مفید ہے. اور اگر یہ نہیں ہوا تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک تنظیم کیا 50,000 تنظیمیں بنائیے، 10,000 ٹی وی چینلز کھول لیجئے، 25,000 کتابیں چھاپیں، کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ آپ کریں گے اس سے زیادہ انہوں نے کیا ہوا ہوگا. آپ ایک ٹی وی چلائیں گے، انہوں نے 15 چلائے ہوئے ہوں گے. آپ ایک جلسہ درس رکھیں گے، انہوں نے رکھے ہوئے ہوں گے. ان سب سے کچھ فائدہ نہیں ہونے کا. اصلی فائدہ اور جو آخری فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کتنا آپ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں اور اس معاشرے کے اندر مقاومت دکھاتے ہیں اس مادہ پرست مغربی ثقافت کے مقابلے میں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بہت شاذ و نادر میں ایک کام کرتا ہوں کہ ایک گھنٹہ بول لوں، آج ایک گھنٹہ 3 منٹ بات ہوئی، تو میں اپنے اندر شدید ضعف کا احساس کر رہا ہوں اور آپ کی حالت کو بخوبی سمجھ رہا ہوں کہ 40-45 منٹ کے بعد انسان کا جو دماغ کے سیل ہیں وہ بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور 50 منٹ کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ ذرا سا فل اسٹاپ لگائے تو میں بھاگ جاؤں یہاں سے. آپ نے 1 گھنٹہ 3 منٹ تحمل کیا، خدا آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ خوشخبری کہ ہمارے بعد ایک بہت اچھے ہمارے دوست ہمارے ساتھ بھی ناصر زیدی صاحب تشریف لانے والے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نجات کے راستے بناتا رہتا ہے کہ ہمیں کچھ دیر کے باہر بھیج دیتا ہے تاکہ آپ کو بہرحال اچھے لوگ بھی استفادہ دینے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں. ناصر زیدی صاحب فلسفے کے بہت اچھے استاد میں سے ہیں اور ایم فل کے ہے فلسفی میں انہوں نے تہران یونیورسٹی سے، آپ یقیناً ان کے وجود سے مستفید ہوں گے. ان کا موضوع بھی ایسا ہے جو ان کے فلسفے سے اور ان کے موضوع سے مربوط ہے، یعنی اس بات وجود خدا. تو اس کے اندر جو جدید طریقے ہیں، جو قدیم طریقے ہیں اور جو بھی اس کے اشکالات ہیں وہ آپ کے سامنے بے حسن و خوبی انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. اور یہ ہے کہ وہ جو رسم ہے آخر میں سوالات، رسم نہیں ہے بلکہ اہم ترین ہمارا کام یہی ہے، رسم اس لحاظ سے کہ رائج ہے، جو بہترین کام یہ ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ذہن میں سوالات اشکالات ہوں وہ آپ بیان فرمائیے، جو پیشنہادات ہیں یعنی آپ کی جو مشورے ہیں وہ اپنے منتظمین کو ضرور دیں تاکہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جا سکے. ایک صلوات کے بعد شروع فرمائیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
آغا صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے جو ہے مغرب کو کنڈم کیا، اس کی برائیاں بتائی اور اسلام کے لیے بہت اچھا وہ بتایا کہ تدبر کرے، مطلب اسلام اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو تدبر کرنے سے پیٹ کیسے بھرے گا؟
بالکل صحیح.
اور آپ نے بتایا کہ جو ہے نا ایک وہ مغرب کا جو ایک آدمی ہوگا وہ اپنے بیٹے کو جو ہے نا اچھی یونیورسٹی میں کیش یونیورسٹی میں داخل کرائے گا تاکہ جو ہے نا وہ یونیورسٹی سے نکلتے ہی بلکہ اس سے پہلے سے جو ہے کیش لانا شروع کر دے.
بالکل.
اور وہ کیش نہیں لگا تو اس کا پیٹ کیسے بھرے گا؟
بالکل صحیح.
اور یہ کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ مطلب مغرب میں جو ہے وہ پڑھنے کم, اور مطلب یہ کہ وہ اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں اور اسی دوران جو ہے نا وہ نفسانی خواہشوں میں گر جاتے ہیں. لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یا میں یہ جو سمجھ پایا ہوں کہ سب سے زیادہ سائنٹسٹ بھی وہیں سے پیدا ہوتے ہیں, اور یہاں پہ جو اتنی مطلب یہ اسلام کا دعوے دار ممالک جو ہیں وہاں سے مشکل سے ہی میرے ایک دو یا شاید اس سے بھی کم کچھ وہ ہوتے ہوں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کی تعلیم جو ہے نا وہ پیرا روی کا شکار ہو جاتی ہے اور ہماری جو تعلیم جو ہے نا وہ مذہب کی طرف راغب ہے. اور آپ نے اور بھی مطلب یہ بتایا کہ جو ہے نا کہ جو آدمی جو کپڑا ریب تنگ کرتا ہے وہ اس کے مطلب اتنا ہونا چاہیے کہ سادہ ہونا چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ لوگ مطلب اس کی طرف دیکھیں. تو سورہ نساء میں مطلب یہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے اس کو تم خرچ کرو, بخل نہ بنو, ورنہ یہی قیامت کے دن تمہارے گلے میں توک بنا کے پہنا دیا جائے گا. اور مطلب میں اس سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ انسان کو اپنی حیثیت کے حساب سے خرچ کرنا چاہیے, اگر وہ مرسڈیز کی اہلیت رکھتے تو مرسڈیز کو گھومے.
یہ آپ کے سوالات اتنے ہو گئے ہیں.
نہیں وہ ایک ہی ہے,
یاد نہیں رہا کہ وہ پہلا والا وہ کیا تھا. بہرحال شروع کہاں سے کیا تھا آپ نے, بس وہ ذہن میں آ جائے.
شروع ایک روکا لانے والی بات سے میں نے کیا تھا.
بات سے
کیش لانے والی بات سے
میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے بھائی, ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا, ایک آیت سے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں ایک آیت سے اسلام سمجھیں تو ایک آیت سے اسلام یا ایک روایت سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا. اسلام سمجھ میں آتا ہے اپنی تمام مجموعے کے ساتھ. ایک بات تو یہ کہ لہذا ایک آیت سے استشاد کر کے محض اس ایک آیت سے ہم چاہیں سارے احکام شریعہ کو حاصل کر لیں, یہ کام ممکن نہیں ہے. اچھا, سب سے پہلے تذکرہ کر دوں اس قوم کی بے راہ روی کے اوپر کہ وہیں سے سائنٹسٹ بن رہے ہیں, وہیں سے ثقافت بن رہی ہے, اور ثقافت بھی ہاں دنیا کی ثقافت تو وہیں سے بن رہی ہے. تو جناب علی یہ کس طریقے سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صرف ان وسائل کا اندازہ لگائیے جو ان کے قوم کے لیے فراہم ہے. مثال کے طور پر میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, ہمارے یہاں ایوریج لائف ہے 55 سال, یعنی متوسط زندگی جو ایک انسان گزارتا ہے وہ 55 سال. اچھا 55 سال میں فرض کیجیے جو تعلیمی دور وہ گزارتا ہے, میں ڈاکٹر کو ہی لے لیتے ہیں, یعنی تقریباً 17 ایئرس کی ایجوکیشن اس کی ہونی چاہیے, یعنی ایف ایس سی کے بعد 5 سال وہ اور پڑھے تو وہ ڈاکٹر کہلائے گا. تو 17 سالہ تعلیم کے لیے 23 سال مجموعاً لگا لیتے ہیں کہ 5-6 سال شروع میں اس کو لگاتا ہے اور اس کے بعد وہ 17 سال کے بعد سمپل MBBS ڈاکٹر بنتا ہے. اچھا یہ جو ڈاکٹر بنتا ہے اس کا اس ڈاکٹر سے کہ جو امریکہ یا جاپان کے اندر بن رہا ہوتا ہے کوئی مقایسہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا اسٹینڈرڈ کہیں لو ہوتا ہے اور ان کا اسٹینڈرڈ کہیں ہائی ہوتا ہے. اچھا اب ہمارے پاس جو ڈاکٹر بنتا ہے اس بیچارے کے سر کے اوپر پہلے تو یہ پڑا ہوتا ہے کہ اس کی بہن کی شادی ہونی ہے اور اس کے فلاں ہونا ہے اور اس کو یوں ہونا ہے اس کو یوں ہونا ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اسپیشلائزیشن تو بعد میں پڑے گا, پہلے وہ کوئی جاب لے لے چھوٹی موٹی تاکہ اپنے والدین کو کچھ سپورٹ کرنے کے قابل ہو جائے. تو وہ سب سے پہلے تو بیچارہ یہ شروع کرے گا. اچھا اس دوران میں ادھر بھی ذرا ایک نظر ڈالیں, 23 سال کی عمر کے بعد فرضاً یہ اسپیشلائزیشن کے اندر چلا گیا تو اس کے پاس کتنی زندگی باقی ہے کہ یہ سروائیو کرے اور مزید تحقیق کرے, تو وہ تقریباً 22 سال بنتا ہے ایوریج اگر لائف 55 سال کو دیکھتے ہیں جو پاکستان کے اندر ہے. اب فرض کر لیجئے آپ جاپان کے اندر کھڑے ہیں جہاں پہ ایوریج لائف ہے 78, 23 سال میں جو ان کا ڈاکٹر بنا ہے وہ ہمارے ڈاکٹر کے مقابلے میں زمین آسمان کا فرق لے رہا ہے, چونکہ اس کے پاس جو ایڈوانٹیجز رہے ہیں وہ کبھی بھی ہمارے ڈاکٹر کے پاس نہیں آئے. ریسرچ ورک کے لیے اس کے پاس جو ٹائم ہے وہ 50 or more years ہیں. کہاں سے ہمارے پاس اچھا سائنٹسٹ بنے گا؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, ان کی آبادی کو دیکھتے ہوئے اور وسائل کو دیکھتے ہوئے اگر ان کے اندر سے فرض کرو 5% ڈاکٹر نکلتے ہیں اور ہمارے یہاں سے 25% نکلتے ہیں, تو بھی ہمارے یہاں کے کم پڑتے ہیں اور ان کے یہاں کے زیادہ نظر آتے ہیں. پھر ان کا میڈیا جو ان کو استعمال کرتا ہے, وہ سب سے اہم چیز وہ امکانات ریسورسز پاسبلٹیز جو ان کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں, یعنی کچھ ممکن یعنی عیناً ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے ٹیلنٹس ہوں کہ جو یہیں پر مسمار ہو جائے اور وہاں پر اگر ایک ٹیلنٹڈ بوائے نکل آیا تو اس کو کیچ کر لیا جائے اور اس کو اتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا جائے کہ وہ نوبل پرائز اونر اور پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے. لہٰذا یہ کہنا کہ چونکہ وہاں پر سائنٹسٹ بن رہے ہیں, اچھا خود اگر امریکہ کی مثال دے رہے ہیں تو امریکہ کو تو خود امریکنز قبول کرتے ہیں کہ فارنرز نے بنایا. وہاں پہ جا کے جس بڑی انڈسٹری کے اندر آئے آپ دیکھ لیں, آپ کو بکثرت فارنرز نظر آئیں گے کہ جو ان کی مین اسٹریم کے اندر شامل ہوں گے, یعنی وہ جس کو وہ لوگ انفارمیشن ہائی وے کہتے ہیں اس کے اندر بڑی مقدار کے اندر فارنرز شامل ہوں گے جو بےچارے دوسرے ملکوں سے آئے, جس کو ہم برین ڈرین کہتے ہیں کہ جو دوسرے ملکوں سے فلو کر گیا اور وہ امریکہ آ کے بس گیا. اب اس قوم کی جو حالت ہے وہ آپ جا کے اس قوم کے اندر ہی مشاہدہ فرما سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کا لائف سٹائل ہے اور کس طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں. ان یونیورسٹی اور کالجز کی جن کا $32,000 جو ہے وہ ایک ٹرم کی فیس ہے, وہاں جا کے آپ دیکھ لیجئے کہ جو پڑھنے والی قوم ہے وہ خود امریکنز ہیں یا باہر کے والے.
اور پڑھنے والے بہت کم ریشو میں جو ہیں وہ ان کے پڑھتے ہیں اور ان کی ریسورسز ہیں جو ان کو اوپر لے کے آتی ہیں. لہذا امریکہ سے اگر سائنس نکل رہا ہے اس سے یہ استدلال لے کے آنا کہ ان کی قوم اس سائنس کو حاصل کر رہی ہے یا ان کی قوم ہے جو بہتری کی طرف جا رہی ہے, تو میرے خیال میں یہ مثبت استدلال نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیش کہاں سے لے کے آئے گا جو بچہ بنے گا اگر ہم اس کو مذمت کر دیں. تو میں نے آپ کے سامنے اس بات کی مذمت نہیں کی وہ کہ وہ کمائے نہیں, تو میں خود کما رہا ہوں, میں خود 4 بجے تک اپنے دن کا وقت جو ہے وہ کمائی کے اوپر لگاتا ہوں چونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا, تو یہ کمانا تو مثبت کام ہے. لیکن اگر محور اسی کو بنا لیا جائے تو پھر مجھے چاہیے تھا میں ایران نہ جاتا کیونکہ وہ کمائی مجھے نہیں دے رہا, تو مجھے یہاں پہ بیٹھ کے کوئی ایسا ہنر سیکھنا چاہیے تھا جو مجھے کمائی دے, اور آپ سب کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا, آپ سب کو جا کر اس وقت میں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے تھا جو آپ کو کمائی دے, کیونکہ آپ نے اہمیت دی اس کی, اس لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کا نظم العین کمائی بنائے یا کمائی حاصل کرے کیونکہ اس کو زندگی گزارنی ہے, ان دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق. دو باتیں یہ ہو گئیں. اب یہ ہے کہ اور کیا, کون سی بات آپ نے فرمائی تھی؟ ہاں لباس کا مسئلہ. لباس کے لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مثلا فرض کیجئے کثیف لباس پہن کے باہر آئیے, یہ تو رسول اللہ بھی منع فرماتے تھے. ان کے سامنے ایک آدمی ہے جس کے لباس سے بدبو آ رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ کیوں ایسا لباس پہنتا ہے, اس کو صاف لباس پہننا چاہیے تھا. تو لباس سے آپ احترام اپنے لیے قصد نہ کریں, لباس صاف ستھرا آپ کا ہونا چاہیے جس کے اوپر مثلا جو ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کے متنفر ہوں. ہاں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں لباس کے ذریعے آپ کا احترام ہو, مثلا آپ لباس ایسا پہنیں کہ لباس دیکھ کر لوگ کھڑک جائیں اور کہیں کہ ہاں کیا لباس پہن کے آیا ہے, اور جناب اس کو دیکھتے ہی آپ کی طرف تمام لوگوں کی نظریں آ جائیں, یہ غیر اسلامی ثقافت کا حصہ بنے گا. اب وہ مسئلہ کہ انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے, تو قرآن بھی جہاں کہتا ہے بخل نہ کرو, کیا وہ اس معاملے میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب صرف کرو جتنا مرضی آتی ہے صرف کرو؟ وہ بخل اس جگہ پہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کے لیے کوئی کام کر سکتے ہو تو تم وہ نہیں کرتے کیونکہ وہ چاہتے ہو کہ اپنے پیسے کو بچا کے رکھو. لہذا اگر جہاد کی ضرورت پڑتی ہے تو خرچ نہیں کرتا چونکہ اس کو اپنے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. یا مثلا سورہ یاسین کے اندر ذکر ہوتا ہے کہ جب مالدار لوگوں سے کہا گیا کہ پیسہ خرچ کرو تو کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو پیسے کی ضرورت تھی تو اللہ کو ان کو دینا چاہیے تھا, تو ہم سے کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم پیسے دیں؟ وہ ایران میں جو ضد انقلاب تھے وہ کہا کہتے تھے کہ تم لوگ کہتے ہیں نا شہید زندہ ہیں تو ہم وہاں پہ کیوں جائیں, شہیدوں سے کہو دوبارہ آگے لڑیں ہم نہیں جائیں گے. تو وہ ان مالداروں نے کہا کہ اگر اللہ بخیل نہیں تو اللہ کو چاہیے خود دے, ہم سے کیوں کہتا ہے کہ ہم دیں؟ وہ اس جگہ اس نے کہا کہ بخل مت کرو, نہیں کہ اس لیے کہا کہ جو اپنی نفسانی خواہشات ہیں اس کو پورا کرو. آپ کو میں دسیوں روایات دکھانے کو تیار ہوں جو صحیح ہے, جس کے اندر لکھا ہے کہ اگر انسان ہر وہ چیز جو دل چاہتا ہے پہنتا ہے, ہر وہ چیز جو دل چاہتا ہے کھاتا ہے, تو وہ جنت سے محروم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی مادی خواہشات کے اندر ڈوبے چلی جا رہی ہے, اس نے کہاں کچھ حاصل کیا. اور ایک چیز اور عرض کرتا چلوں, میں آپ کو تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, تقریباً اس لیے کہ بہرحال امکانات موجود رہتے ہیں, وہ یہ کہ اگر آپ صحیح اسلامی راہ پہ چل رہے ہوں گے, میرا ذہن قبول نہیں کرتا کہ آپ کے لیے مشکل نہ آئے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی مشکل نہیں آ رہی, آپ کی زندگی بالکل ایک اسموتھ بالکل بہہ چلی جا رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا, تو میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. دوبارہ جا کے غور کیجئے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آیات دیے امتحان کی, اتنی روایات ہیں امتحان کی, کہ اس کے بعد یہ سوچیں گے کوئی مومن ہو اور کوئی امتحان نہ ہو, مومن ہو کوئی مشکل نہ آئے, مومن ہو صبر کا کوئی مورد نہ آئے, یہ ذرا مشکل نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ آپ اپنی زندگی کو بالکل اس طرح گزاریں جس طرح سے آپ کا نفس چاہتا ہے. البتہ یہ تمام باتیں جو ہے کہہ رہا ہوں میں آپ سے, وہ خدا شاہد ہے کہ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میرے اوپر اثر کرے. جو میں آپ سے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو ہماری برائیاں پتہ چلیں تو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے تو کہا تھا آپ اچھے آدمی, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم برے آدمی ہیں. ہم وہ نہیں کر پاتے کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اتنا عمل کریں کہ خدا قیامت کے دن ہمیں نہ پکڑے کہ بھائی تم کہتے تو اتنا کچھ تھے اور کرتے کچھ بھی نہیں تھے. ہاں اگر آپ ہمارے کردار سے اسلام سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں سیکھ پائیں گے, یہ میں آپ کو صاف کہہ دوں. اسلامی تعلیمات سے اسلام کو سیکھنے کی کوشش کیجئے, جو آپ کے سامنے میں آپ تھوڑا بہت عرض کر رہا ہوں اس فیصلے کے ساتھ کہ آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے, چاہیں تو اختیار کریں چاہیں تو اختیار نہ کریں. اور اب یہ ہے کہ اب یہاں پر میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا نا, کھارا در کے اندر بولنا بڑا سخت کام ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ باریک بینی سے باتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ زیادہ ہی باریک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ سمجھیں کسی کی دل آزاری مقصود ہے میری, نہیں کسی کی دل آزاری مقصود نہیں, بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ بات کو روشن کرنا ہے. اور جو میں بعض اوقات جذبات میں آ جاتا ہوں تھوڑا سا تیز بولنا شروع کر دیتا ہوں, وہ صرف اس وجہ سے کہ جب انسان آپ بھی میری جگہ آئیں گے آپ بھی یہی کریں گے, تو جب آپ انسان بولنا شروع کرتا ہے تو تیز بولنا شروع کر دیتا ہے, ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سب لوگوں کے سوال سے بہت خوش ہوتا ہوں, یعنی انسان کو دلی اطمینان ہو جاتا ہے کہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں پر وہ سن بھی رہے ہیں توجہ بھی دے رہے ہیں اگر سوال ہوتے رہے. تو آپ کوئی اور سوال اگر کسی کے ذہن میں فرمائیے گا.
آغا صاحب آپ گزشتہ 3 دن سے لفظ رینوسانس استعمال کر رہے ہیں.
کیا چیز؟
رینوسانس.
رینوسانس جی.
کیا آپ اس لفظ کی مزید تشریح فرمائیں گے؟
بالکل صحیح. رینوسانس کے اچھا اس کے اندر ممکن ہے فرینچ اور انگلش میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جائے. ممکن ہے کہ یہاں پر چونکہ انگلش معاشرہ ہے تو رینیسانس کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے پروناؤنس کیا جائے. وہ ہم ایران میں ہوتے تو وہ فرینچ پروناؤنسیشن زیادہ رائج ہو گیا تو اس کو رینیسانس کہتے تھے. ممکن ہے یہاں رینیسانس کہا جائے, ممکن ہے رونوسانس کہا جائے, تھوڑا سا ادھر ادھر ہو سکتا ہے. رینیسانس کا اصلی مطلب جو وکیبلری کے اندر ہے وہ ری برتھ ہے. ری برتھ دوبارہ سے پیدا ہونا. یہ جو رینیسانس کا ورڈ استعمال کیا گیا یہ اس زمانے کے لیے استعمال کیا گیا جس کے لیے آج کہتے ہیں کہ 16ویں صدی عیسوی سے شروع ہوا. یورپ کے اندر 16ویں صدی عیسوی سے شروع ہوا اور 1800-19ویں صدی کے تقریباً وسط تک, جب تک کہ انقلاب صنعتی شروع نہیں ہوا تھا, ادھر تک جاری رہا. 16ویں صدی یعنی 1501 سے مثلاً شروع کیجئے 1870-75 تک, اس وقت تک کا دور تقریباً رینیسانس کہلاتا. اب اس دور میں کیا ہوا تھا, مغرب میں تبدیلیاں آئی تھیں. ایک تبدیلی تو یہ آئی تھی کہ نیا فرقہ بن گیا تھا, پروٹیسٹنٹ فرقہ بنا تھا, اور یہ تبدیلی آئی کہ وہ جو خدا کا دین کا رول تھا وہ انکار ہو گیا. اور اس کے بعد متعاقباً اس کی جو تبدیلی آتی رہی یعنی سرمایہ داری روس پاتی چلی گئی, اور وہ جو تبدیلیاں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی دوسرے زمانے کے اندر. میں نے جب یورپ کی تاریخ بتائی تھی تو 2-3 زمانے رکھے تھے. دوسرے زمانے کے اندر جو تبدیلیاں آئی تھیں وہ اسی رینیسانس کے اندر آئی تھیں. اس کے اوپر متعدد کتب وغیرہ موجود ہیں, جو آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو دیکھیں. ولڈورانٹ کی ایک تاریخ ہے, ولڈورانٹ بہت اچھا ہے کہ ان کا رائٹر ہے, ہسٹورین ہے مغرب کا, اس کی ایک تاریخ ہے جس میں اس نے ایک جلد پوری رینیسانس کے اوپر رکھی ہے, اس میں آنے والی تبدیلیوں کے اوپر رکھی ہے. تو کتب تاریخ کو آپ اگر مطالعہ فرمائیں یا مثلا کوئی انسائیکلوپیڈیا ڈکشنری انسائیکلوپیڈیا ٹائپ کی کوئی دیکھ لیں تو اس کے اندر رینیسانس نکال کے اس کو آپ مطالعہ کر لیں, بریٹانیکا دیکھ لیں یا ہیریٹیج دیکھ لیں یا کوئی بھی جو آپ کے پاس انسائیکلوپیڈیا اویلیبل ہو اس کے اندر جا کے دیکھیں تو اس کے اندر یہ تمام تاریخی تسلسل وہاں پر لکھے ہوں گے. ابتدا اٹلی سے ہوئی تھی. ابتدا جو اس کے اندر ہوئی وہ فلورنس اور اٹلی کے اندر سے ہوئی تھی, جہاں پر شروع میں آرٹ اور کلچر کے اندر ابتدا ہوئی. آرٹ سے یعنی پینٹنگز وغیرہ اور مجسمے وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر چینج آئی کہ یونیورسٹیز نے کشف کیا کہ جو آئیڈیاز اب تک ایکسیپٹڈ تھے وہ جو ہیں وہ غلط ہیں. تو پھر وہ دور شروع ہو گیا کہ دین شروع پیچھے آنا شروع ہو گیا اور سرمایہ داری اور مادہ پرستی آگے بڑھنا شروع ہو گئی. اس دور کو رینیسانس سے تعبیر کیا جاتا ہے. فرمائیے.
آخری بات یہ کہنی تھی کہ 4 دن مسلسل ہم سن رہے تھے آپ کی باتوں کو, اور اس سے بات واضح بالکل ہو جا رہی ہے کہ ابھی انہوں نے بھی یہی بات کہی اور میں بھی یہی کہنے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ قیامت تک مسلمان جو کلچر اپنائیں گے وہ پیچھے ہی رہیں گے, یہ بات پکی ہے. کیونکہ وہ لوگ مادہ پرستی میں ہیں, پکی بات ہے. وہ یہاں پہ یہیں کے لیے کر رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں یہیں کے لیے کر رہے ہیں, جبکہ ہم لوگ وہاں کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ مقابلہ ہم کر ہی نہیں سکتے کہ وہ 50-100 سال آگے رہیں گے, ہم پیچھے ہی رہیں گے.
معاف کیجیے گا, اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھ جائیں میں ذرا سا آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جو آپ نے کہا نا, کیا پستی کا لفظ استعمال کیا تھا آپ نے, مسلمان ہمیشہ پستی
پیچھے رہیں گے.
پیچھے رہے پیچھے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے یہ سوچیں اگر
ہر لحاظ
مثلا 2-4 لحاظ بتائیے.
جیسے آپ نے جواب میں ان کو کہا کہ بھائی یہ وہاں پہ تو اتنی عمارات ہیں, وہاں پہ ان کو وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں, یہاں پہ ہم لوگ کوئی چیز ایسا نہیں ہے, ہم لوگ کی جو ویلیو ہے سالانہ کام کی وہ کم پیسے ہیں ان کے زیادہ ہے.
نہیں, اب مثلا آپ نے ایک لحاظ بتایا, اور بھی لحاظ ہو سکتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں گا, دیکھیے اس کے اندر تھوڑا سا مشکل ہے. یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہمیشہ پیچھے رہیں گے, اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دیکھیے ہم عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اگر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس دنیا کے اندر بہتری لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 20% لوگ بہت مالدار ہو جائیں, 80% لوگ ان کے تابع رہیں, یہ بہتری کبھی بھی اسلام میں نہیں آئے گی. اگر بہتری کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملنے لگے اور وہ ایک اچھی زندگی حاصل کر پائے, اچھی زندگی اس معنی میں کہ اس کے بنیادی حقوق فراہم ہو جائیں, یہ زندگی وہ ہے جو اسلام دے پائے گا.
یہ بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے میڈیا کی اور وہاں کی جو انہوں نے ترقیاں کی ٹیکنالوجی میں.
ٹیکنالوجی کی ترقی بھی اسلام کی اس افکار سے جو میں نے آپ کو ابھی 3-4 دن میں دینا چاہے کوئی ممانعت نہیں رکھتا.
تو پھر کیوں ہم لوگ کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟
وہ اس کی بہت سادہ سی وجہ وہ کہ ہم اور آپ کب مسلمان بنے, ہم نے کب اسلام کو اختیار کیا. میں آپ سے ایک بہت سادہ سی بات کہوں گا, اسلام چیختا پھرتا ہے نظافت کے اوپر تاکید کرو, اور جو ابتدائی اسلام والے تھے گرچہ ان کے اندر انحراف آیا تھا لیکن اسلام میں جو نظافت کے اوپر صفائی کے اوپر تاکید تھی اس کے اوپر عمل بھی کیا کرتے تھے. ابھی میں کچھ دن پہلے اسپین کے بارے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو ایک ویسٹرن ہسٹورین نے لکھی, تو وہ لکھتا ہے کہ وہ عالم تھا اسپین کی صفائی کا کہ پورے یورپ اس کے مقابلے میں کچرا خانہ تھا. اب آپ اٹھا کے دیکھیے ہم کچرے خانے میں بدل گئے, کیوں نہیں ہم نے عمل کیا؟ یا مثلا اسلام نے کہا تھا انسان کا احترام کرو، انسان کا احترام کرو گے تو دوسرے کو اس طرح سے قتل نہیں کرو گے، کہاں ہم نے اس کے اسلام پہ عمل کیا؟
مطلب یہ کہ آپ ایگری نہیں کرتے اس بات سے کہ ہم لوگ پیچھے رہیں گے وہ آگے رہیں گے؟
میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جس دن ہم اسلام کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے ہم ڈومیننٹ ہوں گے۔ دیکھیے انتم العلون ان کنتم مومنین، قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم تم اوپر رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم بھائی مانتے۔ یا مثلا فرماتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے
کہ بات یہ ہے کہ ہمیں تو بھیجنا وہاں کے لیے،
حتیٰ اس دنیا کے اندر آپ برتر رہیں گے، کیونکہ قرآن کریم واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اس زمین کے اوپر تمہیں برتری دلوائیں گے۔
سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا پھر موسا جیسا کوئی بھیجے، کوئی موسا جیسا بھیجے؟
ارے تو بھیجے گا نا، میرا اور آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ بھیجے گا کیا؟
نا کہ مطلب فرعون بہت چڑھ گیا تھا، اسی اسٹائل کے طریقے آپ نے بتایا، ابھی بتایا کہ فرعون نے یہی طریقہ اپنایا ہوا تھا اور ان لوگوں نے بھی یہی طریقہ، وہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اس کے لیے موسیٰ آیا،
جی جی
ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی یہاں پہ موسیٰ آنا چاہیے۔ اب
یقیناً آئے گا میرے بھائی، کیا میرے اور آپ کا عقیدہ نہیں؟ یہ جو لشکر امام زمانہ لکھے پھر رہے ہیں، کس لیے لکھے پھر رہے ہیں؟
وہ ایک الگ بات ہے نا، بات یہ مطلب اب مطلب کہ ہمارے اختیار سے باہر نکل گئے سب چیزیں،
نہیں
ہمیں خالی ان امام کے لیے راہ ہمار
کرنی ہے۔ چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں،
ہمیں راہ ہمار کرنی ہے بس، تھوڑی
ایک بہت چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ابھی جب امام خمینی آئے تھے، یہ وہ جو پسترین قوم تھی جس کی عورتیں برہنے میں پھرتی تھیں، اس نے زمین میں برتری حاصل کی یا نہیں کی؟ یہ وہ سپر پاور بن گئی جس کے لیے 23 ملکوں کو الائنس کرنا پڑا کہ اگر یہ موقع پہ کود گئے تو ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ سپر پاور بنے یا نہیں بنے؟ سپر پاور کس کو کہتے ہیں ہم؟ وہ میرے عزیز دوست، اب پھر وہی میں کہوں گا، آپ کو پیچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟
مطلب اس کے بعد امام خمینی کے انقلاب کے بعد وہ لوگوں پیچھے ہٹ ہونی پڑی،
فرض کرتے ہیں آپ کی اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، صرف ایک بات بتائیے گا، امام خمینی کے آنے سے اوپر آئے تھے؟
آئے تھے،
اس کا مطلب اختیار میں تھا؟
ہاں جی
آ سکتا۔ تو جس دن اپنے جب اپنے آپ قرآن کریم کہتے ہیں ان اد تم ادنا، اگر تم پیچھے جاؤ گے ہم بھی پیچھے جائیں گے، تو یہ تو پھر آپ کے اختیار میں آ گئے۔
تو
جب آپ نے ایرانی قوم کا خود دیکھا، خود آپ نے بھی ایکسپٹ کیا کہ جب تک امام تھے انہوں نے فالو کیا اور وہ سپیریئر ہو گئے،
وہ تو مثال ایک آدھ مثال ہو گئی تو ہوتا نہیں ہے۔
تو بھائی مسئلہ یہ کہ اس ایک آدھ مثال کو آپ کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ دیکھیے ایک بات میں آپ سے عرض کروں،
وہاں کی اور دوسری وجوہات بھی تھی نا، وہاں کی تو ایک ساتھ ایک شیعہ تھی، پوری ایک قوم تھی۔
اب آپ اس ڈیموگرافک فیکٹر کی طرف آ گئے کہ وہاں بھائی آبادی اتنی تھی۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا، جس دن آپ اپنے اندر ایمان لاتے ہیں اس دن آپ بے نیازی کو احساس کیجئے، اور اس بے نیازی کو اگر آپ 100 آدمیوں کے اندر بھی ایجاد کر پائے آپ دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ابھی اس وقت مسئلہ کیا ہے ہم لوگوں کے سامنے؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں، آپ ایک لہجے کو احساس کریں کہ ہم ضرورت مند نہیں، ہم بے نیاز ہیں، پھر کوئی جھکے گا کسی کے سامنے؟ یہی جو آج کے بڑے بڑے رؤساء ہیں، کل کے اب میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ یہ لوگ ان شاہوں سے زیادہ بڑے نہیں تھے جن کو انبیاء اور ان کے ماننے والوں نے دھکیل کے باہر نکالا اپنے اسے اعتماد بنفس کی وجہ سے۔ کیوں ہم نے اعتماد بنفس چھوڑ دیا؟ کیوں ہم اس بات میں آپ بہت، یہ تو قوموں کی تقدیر ہے جو وہ خود بناتی ہے۔ ہمارا ہر باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے کہ تم مغربیوں سے کم ہو، تم ویسٹرنز کے مقابلے میں کم ہو، کیوں آپ اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے تم سب سے بڑے ہو، تمہارے اندر ہر کام کی صلاحیت ہے اور تم کر سکتے ہو، کیوں نہیں سمجھایا آپ نے؟ آپ نہیں سمجھائیں گے آپ کے بچے بڑے ہو کے بھی اپنے اندر احساس کمتری کو احساس کریں گے، احساس کمتری کے بعد پھر آپ تصور کرتے ہیں کہ دنیا کو توڑیں گے، وہ دنیا کے سامنے تسلیم ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کل اپنے بچے کو میسج دیجیے کہ تم دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو، تم خدا کی قدرت کے اوپر بھروسہ کرو، ہر کام کر سکتے ہو، پھر دیکھیے بڑے ہو کے آپ کو دکھائے گا کہ وہ کتنا بڑا ہو میں نہیں بن سکتا۔ ہم نے نہیں سکھایا اپنی اولاد کو، ہم نے وہ کیا جو ہمارے ساتھ ہوا، ہم نے اپنی اولاد کو بھی اسی کے اندر دھکیل دیا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں ہونے دیں گے جو ہمارے ساتھ ہوا، ہم اپنے بچوں کو جوان انسان بنائیں گے، مرد بنائیں گے، ان کو جھکنے نہیں دیں گے کسی کے سامنے، خود بھی غلط نہیں جھکیں گے، تو میں آپ سے کہوں گا، آپ اگر قتل بھی کر دے گا روڈ پہ تو میں آپ سے کہوں گا آپ نے بہت اچھا کام کیا، کیونکہ کم سے کم آپ نے ایک سیمپل تو کریٹ کر دیا نا کہ یہ دیکھو سرن اٹھا کے میں نے گردن کٹوائی، اتنا تو سیمپل کریٹ کریں گے نا۔ آپ یہ کام کر کے دیکھیے، پھر آپ اپنے بچوں کو دیکھیے گا کہ اس پوری دنیا میں وہ قدرت مند ہوں گے، خالی ہاتھ قدرت مند ہوں گے، جیسے کہ ایران کے اندر ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ جب مسلمان گروپ گیا ایران سے لڑنے کے لیے، کیا عالم میں گیا؟ بائیں کی قیادت میں کہتا ہوں انحراف کا شکار ہو چکی تھی. قیادت اس وقت جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو انحراف کا شکار ہو چکی تھی, لیکن عام مسلمان اس عالم میں تھا کہ جب دربار میں گیا تو شاہ ایران سے کہا, تین یا چار آدمی تھے, پاؤں میں جوتیاں ان کے مناسب نہیں تھیں, اسلحہ ان کا بیکار قسم کا, کپڑے ان کے پھٹے ہوئے. شاہ ایران سے جا کے کہا, یا اسلام قبول کرو یا کل جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے کہا, تم ہو کون, کپڑے تو تمہاری تن کے اوپر نہیں ہے, مجھ سے جنگ لڑنے آئے ہو, میں شاہ ایران ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل دیکھیں گے, اور کل اسی قلیل گروپ نے ان کو شکست دے دی. کس وجہ سے, کون سے اسلحے کے بل بوتے پہ؟ میں آپ کو ابھی بھی کہتا ہوں, یہ جو آپ نے فرمایا امام کے بعد آپ وہ ختم ہو گئے, میں آپ کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ امریکہ ایٹم بم کیوں نہیں یوز کرتا ایران کے اگینسٹ؟ ایک بم چاہیے نا, ایران سب ختم ہو جائے گا. ایک تہران کے اوپر مار دے ساری ان کی کریم ختم ہو جائے گی. یوز کرے, یہ وہ قدرت ہے جو ایمان دکھاتا ہے پھر اپنی. یا امام, جب چلو آپ امام کہیں گے کہ بار بار میں امام, عام ان لڑکوں کو جا کے دیکھیں جو شہید ہوئے, کس کس طریقے سے شہید ہوئے, کیا کیا انہوں نے شہادتیں شجاعتیں دکھائیں, کہ آپ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ وہی 15-16 سال کے لڑکے تھے. میرے دوست نے ایک واقعہ سنایا, اب یہ ہے کہ یہ واقعات میں نہیں سناتا کبھی بھی, یعنی میں سوچتا ہوں کہ بات کو علمی انداز میں رکھا جائے واقعات, لیکن یہ کہ ضروری پڑ گیا. صاحب ایک جگہ پہنچے, اسی جنگ کے اندر کیا کیا نہیں ہوا, یعنی عجیب عجیب ہوئے واقعات, اور جو اثرات ہوئے میں نے شاید ایک دفعہ بتایا کہ مثلا حضرت عباس کا کبھی ہاتھ نظر آتا تھا, کبھی وہ مردہ اپنا کفن کھول کے اپنے باپ کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرتا تھا. وہ معنوی حصول یہاں پر ہوئے اس جنگ کے دوران, کہ مثلا ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہ ایک تار لگا ہوا تھا جس کے اندر کرنٹ تھا, طے ہوا کہ بھائی اس کو کس طریقے سے کاٹا جائے, کاٹیں گے انفارم ہو جائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا. چند لڑکوں نے کہا ہم اس کے اوپر لیٹیں گے, آپ لوگ ہمارے اوپر سے گزرے. چند لڑکوں کے اوپر سے 4000 فوج گزری, چوں کر کے نہیں دی ان لڑکوں نے جو سیم تاروں کے اوپر لیٹے ہوئے تھے, جن کا بدن چکنا چور ہو گیا, اس کے اندر بوٹیاں بھی باقی نہیں رہی, لیکن چوں کر کے نہیں دی انہوں نے. یہ وہ چیزیں جو ہوئی ہیں, آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں. جنگ کے اندر جاتے ہوئے, محاذ کے اوپر جاتے ہوئے, ایک دم سے ایک آدمی کا پاؤں پڑ گیا ایک مائن کے اوپر, کہ جو لائٹ کرنے والی مائن تھی, اس نے اپنے اوپر اپنے آپ کو جم کیا اور اپنے سینے کو اس مائن کے اوپر رکھ دیا, اس کا سارا جینا بالکل ایسے سلگ گیا جیسے یہاں پہ آپ شولہ یہاں پہ لگا دیں, اور چوں کر کے نہیں دیا کہ اگر کہیں خبر ہو گئی تو پوری فوج ماری جائے گی اس کے اندر. اپنے ہاتھ سے اپنا پوری باڈی جو ہے اس نے کوئلہ بنوائی, اور اتنا نہیں ہلا کہ اور لائٹ کہیں باہر نکل جائے. یہ وہ شہادت نہیں جو انہوں نے دکھائی, جو عام لڑکے تھے 15-16 سال کے لڑکے تھے یہ سب. اسی فوج کے میدان کے اوپر جب یہ لوگ گئے تھے مرنے کے لیے, تو ان کو پانی کے اندر سے گزرنا پڑا تھا. جب پانی کے اندر گئے تو انہوں نے غوطہ خور تیار, جوان تیار کی کہ جو پانی کے اندر سے گزر کے جائیں گے. اب جناب ان کو پتا چل گیا, انہوں نے بھی جناب خوب بمبارٹمنٹ کی. پانی کے اندر کیا ہوا کہ وہ جو غوطہ خور لڑکے تھے ان کو پانی کے اندر جو ہے وہ مجروح ہوتا تھا کوئی, تو زیادہ سے زیادہ کام یہ کرتا تھا کہ ہاتھ سے اشارہ کرتا تھا کہ مجھے میں زخمی ہو گیا ہوں, لیکن سر اوپر نہیں نکالتا تھا کہ اوپر جا کے سانس لے لے میں زخمی ہو چکا ہوں, کیونکہ اسے پتا تھا اوپر نکل گیا تو نظر آ جائے گی ساری فوج ماری جائے گی. تو وہ اسی عالم میں اپنے آپ کو غرق کر دیا کرتے تھے, اوپر جا کے سر نہیں نکالتے تھے. یہ آپ اپنے اولاد کو سکھائیں تو پھر دیکھیں آپ کیسے طاقتور نہیں بنتے. کیوں آپ نے اپنے اولاد کو بزدلی سکھا دی؟ کیونکہ ہم نے اپنے اولاد کو ہم نے سکھایا کہ اگر کوئی طاقتور لڑکا نظر آئے تو سائڈ سے گزرا, اس سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس سے کون لڑو, دو ماریں گے کم سے کم تیسرا جوان تو نکلے گا اس کے اندر, انسان تو نکلے گا کہ جو سر اٹھا کے کھڑا ہوگی کہے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں, اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میرے سامنے بات کرو. آپ کھڑا کریں اپنے اولاد کو, آپ اپنے اندر شجاعت پیدا کریں. غلط کہتے ہیں نکالتے, اب کیا ہوتا ہے ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے خدا کو پیچھے ڈال کے ہم چھوڑ جاتے ہیں. ذرا سی جاب کے اوپر ہم جھوٹ بولنے کو تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں جاب سے نکال دے گا, وہ بھائی کیا خدا جاب نہیں دے سکتا, بھول جاتے ہیں ہم سب کا سب. ارے آپ ٹھیک ہے 4 دن آپ کو فقر برداشت کرنا پڑے گا, اللہ کی خاطر کچھ تو کریں گے. یہ چیزیں آپ سکھائیں اپنی اولاد کو کہ وہ آزاد انسان بنے, تو پھر دیکھیے آپ کی قدرت کہاں ہوگی. جس دن آپ بے نیازی اختیار کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, آپ پہاڑ ہیں. پھر مولا کائنات فرماتے ہیں المومن کل جبل الراس لا تحرکو لواسک, مومن ایک چٹان کی مانند ہوتا ہے, اس کو ہوا نہیں ہلا سکتی. تو کیوں نہیں ہماری, کیوں ہمارے پتوں کی طرح ہلتے ہیں ان کے جوانوں کے دل؟ اس وجہ سے کہ اعتماد بے نفس نہیں ہے ان کے اندر, ایمان نہیں ہے. جس دن ایمان و اعتماد بے نفس آتا ہے تو یہ پہاڑ بن جاتے ہیں, یہ دنیا کو ہلانے کی قدرت رکھتے ہیں. اب ہم اس میں کہیں گے اس میں اسلام کی غلطی ہے کہ اس نے ہمیں بیوقوف بنایا, اسلام نے ہمیں بزدل بنایا, ہم نے کب اسلام کو حاصل کیا جو ہم اسلام کو بلیم کریں گے؟ تو یہ ہے کہ آج کا جو ہے وہ جذباتیت کی طرف ہم چلے گئے. لیکن میں آپ سے عرض کروں, کاش یہ جذباتیت ہم مسلمانوں کے اندر آ جائے. ہمارے اندر باہر سے معذرت جذباتیت اس بات پر ہے کہ وہ جناب علی اس نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھی, لیکن اس پہ کوئی جذباتیت نہیں کہ اسلام خطرے میں پڑ رہا یا نہیں پڑ رہا. ہماری ساری جذباتیت اس بات کے اوپر صرف ہو رہی ہیں کہ میں جناب علی اتنے وہ نکالوں گا اور اتنے یہ نکالوں گا, اور اس بات پہ کوئی صرف نہیں ہو رہی کہ ہماری خواتین کو کس طریقے سے بے عزت کیا جا رہا ہے. ہم اپنی جذباتیتوں کو اپنے دینی شعور کو غلط طرف صرف کر رہے ہیں. کاش ہم فکر حسینی سے کچھ حاصل کرتے تو پھر یہ جو دو ڈھائی مہینے کا وقت تھا یہ ہمیں انسان بنانے کے لیے کافی تھا. اگر فکر حسینی سے استعمال ہوتی تو ہم انسان بن جاتے اس ڈھائی مہینے کے اندر. ہم میں سے ایک ایک آدمی جو ہے وہ پھر وہی جذباتیت والی باتیں آپ کہیں گے کر رہے ہیں کہ ایک ایک آدمی ہم میں سے وہ شہید بنتا جو امام حسین کے ساتھ مرا, جس نے اپنی زندگی قربان کی اسلام کی راہ. لیکن یہ ہے کہ ہم نے امام حسین کی شہادت کو بھی اپنے رسم و رواج کے اندر ڈال دیا, اس کو بھی اتنا بے روح کر دیا کہ وہ بھی اب ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی. ورنہ یہی حسینی فکر ہے جو ہر انسان کو انسان بنانے کے لیے کافی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بھائی کہ ہم اس کا اتنا احترام کر رہے ہیں, اس کی تعظیم کر رہے ہیں, اس کو منا رہے ہیں, لیکن اس کے اندر ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو پا رہا. بہت ٹائم ہو گیا, 11:30 بج گئے. آپ کے لیے بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ اگلی دفعہ آغا ناصر زیدی صاحب انشاءاللہ آپ کے مستفید کریں گے, آپ ان سے استفادہ حاصل کریں گے, اور یہ ہے کہ بہتر سے بہتر کی طرف آپ کو خدا نے مطالعہ مزید اچھے طریقے سے لے کے جائے گا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.